الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وفي موضع آخر، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وعن سيدنا الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وقال أم المؤمنين سلمة رضي الله تعالى عنها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني في المنام وعلى رأسه ولحيته تراب فقلت ما لك يا رسول الله قال شهدت قتل حسين آنفا قال هذا حديث غريب أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال إن ابني هذا سيد يصلح الله على يديه بين فئتين عظيمتين قال هذا حديث حسن صحيح يعني الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وعن هاني بن هاني عن علي رضي الله تعالى عنه قال الحسن أشبه برسول الله ما بين الصدر إلى الرأس والحسين أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك هذا حديث حسن صحيح غريب. قال علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كل نبي اعطي سبعة نجباء رفقاء او قال رقضاء وقضاء واعطيت انا 14 قل منهم قال انا وابنيا وجعفر وحمزه وابو بكر وعمر ومصعب بن عمير وبلال وسلمان والمقداد وابو ذر وعمار وعبد الله بن مسعود قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. عن حذيفه رضي الله تعالى عنه قال سالتني امي متى عهدتك تعني بالنبي فقلت ما لي به أهد منذ كذا وكذا فنالت مني فقلت لها دعني آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي معه المغرب وأسأله أن يستغفر لي ولك فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى حتى صلى العشاء ثم انطلق فتبعته فسمع صوتي فقال من هذا قال حذيفة قلت نعم قال ما حاجتك غفر الله لك ولأمك قال إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة النساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا شفيعنا وشهيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. مبسط لي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تقریر باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ رب العالمین کی توفیق رفیق اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے آج ہمیں شب عاشور نصیب ہو رہی ہے اور یہ ہمارے لیے انتہائی خوشبختی ہے کہ ہم ایک تسلسل کے ساتھ اصحاب رسول کا ذکر کرتے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اور اب آل محمد اور اولاد رسول اور اہل بیت پاک کا ذکر کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ شرف اس مسجد میں ہر سال ہی حاصل ہوتا ہے بحمد اللہ تعالی کہ تسلسل کے ساتھ یہ موضوعات ذکر کیے جاتے ہیں اور بالخصوص شب عاشور. تفصیلی انداز میں اہل سنت کا اجماعی نظریہ حضرات اہل بیت شہداء کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہم عنا کی شہادت اور آپ کی مقبولیت آپ کی سرفرازیت اور آپ کی شرافت شرافت نفس نسبی اور شرافت عملی اس پر اہل سنت و جماعت کا جو اجماع ہے اور یزید ملعون پلیت اس کی خباثت اس کی رذالت اس کی شناخت اور دین اسلام اور آل محمد کے ساتھ اس کا بغض اور تسلسل کے ساتھ جو ہماری تاریخ کی کتب میں بھی اور تحقیق کی کتب میں بھی اور تصوف کے اندر بھی اور فقہ کے اندر بھی اور علم حدیث میں بھی جو ہر جگہ پر یہ حقیقت منتشر نظر آتی ہے اس کو یکجا جمع کر کے آپ کی خدمت میں ذکر کیا جاتا ہے. مقصود اور مطلوب اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے بنیادی تقاضوں کو جانے میں اور اس کے بنیادی تقاضے یہ ہیں کہ جن جن نے اپنے سر دھڑ کی بازی لگا کر اور اپنی ساری زندگی نشر نظام مصطفیٰ کے اندر صرف کر دی ان سے محبت کرنا ان سے عقیدت رکھنا اور جو انہیں پسند نہ کرے اپنے دل میں ان کے لیے بغض اور شدت رکھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. یہ نہیں ہوا تو وہ چاہے نمازی ہو، تہجد گزار ہو، گھٹنے تک داڑھی ہو، آسمان تک پگڑی ہو، وہ منافق ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ کیونکہ ظاہری اوتار، ظاہری خصائل، ظاہری معاملات کی تصدیق جب تک قلبی رابطے کے ساتھ نہیں ہوگی تو یہ ظاہری حالات تنہا بندے کے ایمان کی نمائندگی نہیں کر سکتے۔ اور یہ ایام اور یہ بزرگوں کی آراس اور بالخصوص حضرات صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت کے ساتھ محبت و عقیدت کا یہ تمسک اور یہ تعلق ہی ایمان کی اصل ہے، اور اصل یہی ہے جو نماز کو نماز بناتا ہے اور مومن کو مومن بناتا ہے اور مسلمان کے جنت کے دخول کی سب سے بڑی کنجی ہے۔ اہل حق کے ساتھ محبت کرنا اور اہل جور کے ساتھ بغض رکھنا یہ اہل سنت کا شعار ہے۔ یہ کہنا کہ سب ٹھیک ہے وہ شیطان ہے، سب ٹھیک نہیں ہوتے، سب ٹھیک نہیں ہوتے۔ جو یہ کہے سب ٹھیک ہے وہ شیطان ہے۔ قرآن کریم برہان رشید نے خیر و شر کے فلسفے کو ذکر کیا، حق اور باطل کو ذکر کیا۔ اب وہ حق ہمیں رسول کی صورت میں نظر آتا ہے، قرآن کی صورت میں نظر آتا ہے، اور رسول کی محبت و تعلیم اور سنت اور قرآن وحی کی نشر و اشاعت جن جن لوگوں نے کی ہے وہ حق کے نمائندے ہیں۔ اب اگر ان کے مقابلے میں، اس تعلیم کے مقابلے پر اگر کوئی آیا یا ان کی تعظیم کا مخالف اگر کوئی ہوا، وہ شریر ہے، بدکار ہے، اس سے نفرت رکھنا عبادت ہے، اور اس شعبے والے کے ساتھ اس نسبتوں سے محبت رکھنا یہ عبادت ہے۔ تو جنہوں نے دین متین، یہ نہیں کہ صرف قرآن کی تعلیم کو اگر کوئی لے اور کہے میں تو قرآن ہی تو پڑھ رہا ہوں، حدیث تو پڑھ رہا ہوں، نہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم اس وقت معتبر ہوگی کہ جب رجال اللہ جنہوں نے اس تعلیم کو جاری کیا اور پھیلایا اور پھر ان کا وجود اس تعلیم کے ساتھ ایسا جڑ گیا کہ نہ وہ افراد اس تعلیم سے جدا ہوئے اور نہ وہ تعلیم بغیر ان افراد کے پائی گئی، اب وہ دونوں ایک ہو گئے۔ یعنی اب حسین ہو، یعنی سیدنا صدیق اکبر ہو، سیدنا عمر ہو، سیدنا عثمان ہو، مولا کائنات ہو، حسنین کریمین ہو، یا جملہ مجتہدین افراد علماء ہو اور اجلہ کامل ہو، یہ اور قرآن، یہ اور حدیث، یہ اور دین کی تعلیم، یہ جدا نہیں ہے۔ یہ خدمات دینیہ کے اندر اتنے آگے آ گئے کہ پہلے تعلیم کتابوں میں ملتی تھی، اب یہ چلتی پھرتی کتاب، اور اب یہ ہدایت کے نمائندے، اب یہ عام رجال نہیں، رجال اللہ ہو گئے۔ تو لہذا اب اگر قرآن کے ورق کا ادب ہوگا تو اس سے پہلے اس کے ساتھ ابو بکر کا بھی ادب ہوگا، ابو بکر کے لباس کا بھی ادب ہوگا، ان کے وجود کا بھی ادب ہوگا۔ اسی طرح ابو بکر، عمر، عثمان، علی و حسنین، ازواج مطہرات، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، خدیجہ الکبریٰ، سیدہ زہرا، یہ تمام اسلام کی وہ معتبر شخصیات، ان کے لباس کا بھی ادب ہوگا، ان کے اخلاق کا بھی ادب ہوگا، ان کے حضور جب بات بولی جائے تو اسی طرح بولی جائے گی جس طرح قرآن کو یاد کیا جاتا ہے، جس طرح حدیث کو یاد کیا جاتا ہے، اور جس طرح قرآن کی مذمت کرنے والے پر لعنت بھیجی جائے گی، اور حضور کی احادیث اور حضور کے دین کو روکنے والے کی ملامت کی جائے گی، اسی طرح جو حضور کے نمائندے رہے اور حضور کے دین کے نمائندے رہے اور ہدایت کے نمائندے رہے، جس نے ان کے راستے کو روکا اور جس کے نزدیک ان کا ذکر اچار کا باعث، جس طرح بابیوں کا نظریہ ہے، قرآن دبا کر پڑھیں گے ذکر حسین کرتے ہوئے موت آتی ہوگی، وہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک پارا صبح پڑھ لو کام ہو گیا۔ ایسا نہیں، اگر وہ نہ کر سکے، وقت نہ ملا، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر قرآن پڑھ کے اللہ کے محبوبوں کے ذکر کو چھوڑ دیا اور اس سے طبیعت میں اچار بنایا تو یہ قرآن پڑھنا نہ ہوا، قرآن پڑھنا مقبول جب ہوگا جب آیات کی تلاوت زبان سے کی جائے اور محبوبوں کا ادب دل میں رکھا جائے۔ اور یہ شرف الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو حاصل ہے کہ اوراد و وظائف اگر زبان پر ہے تو قلب و جگر کے اندر ان شخصیات، ان اہل اللہ، ان رجال اللہ، اگر زبان پہ ہدایت الہی ہے تو دل کے اندر رجال اللہ کی محبت بھی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ان تمام محافل کا خلاصہ اور اس کا مبنی آلے۔ سمجھنے میں بھی بات آ، ایک بات۔ دوسری بات اس حوالے سے میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے ہم نے جتنے دروس گزشتہ سالوں کے اندر ذکر کیا آپ کے سامنے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فضائل اہل بیت کو ہم نے مختلف گوشوں سے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. آج ایک نئے طریق سے میں بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شعبے سے بارگاہ اہل بیت میں تحیت و درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جا سکے. اور اس میں کیا ہے، میں نے اس دوران ناسبیوں کی کچھ کتابیں دیکھی کہ غیر مقلد اصل ناسبی ہوتے ہیں، جس طرح قبلہ شاہ صاحب بھی اس دن کہہ گئے، رشید ابن رشید جو کتاب لکھی اس میں دیوبندیوں کا مفتی مفتی شفیع کی بھی تخلیص تھی، جماعت اسلامی کا بانی مودودی کی بھی تخلیص تھی. تو یہ سارے نذیر خبیث اہل بیت دشمن ہے، ان کو خبیث کہنا، ان سے نفرت کرنا ہمیں عبادت ہے. یہ حضور نے ہمیں سکھایا، گیا حدیث آ رہی ہیں، میں بھی اقسام پیش کرتا ہوں. اور یہ جو میں نے چھ حدیث ترمذی سے پڑھی ہے، یہ پڑھی میں نے اس لیے ہے تاکہ یہ بات پتا چل جائے کہ ان کے پیاروں کے ساتھ محبت کرنا اور ان کی نسبتوں سے دشمنی کر کے ان سے نفرت کرنا، حضور کی حدیث اس پر گواہ ہے، قرآن کی آیت اس پر گواہ ہے کہ یہ عین ایمان ہے. سمجھ گئے میری بات آپ؟ وہ ماتم کی محفل تو نہیں ہے یہ، سمجھ گئے آپ؟ تین دن آپ خاموشی سے بیٹھے رہے، میں نے باغ فدق کا مسئلہ بھی بتا دیا، شیعہ کے اعتراضات کے جوابات بھی بتا دیے، اب یہ یوم عاشور ہے، اس کو گج وج کے اور اس کو محبت کے ساتھ بیان کرنا یہ سنیت ہے. اور اس میں ذرا ذرا آڑ کرنا تو بو ناسبیت کی آتی ہے. تو لہذا ناسبیت کی بو کو ہٹا کر اہل بیت کی محبت کے اندر ان کی بارگاہ میں ثواب پہنچانے کے لیے سب مل کر کہیں سبحان اللہ. آپ کو نہیں پتا چلتا کہ پہلے وہاں بات ہوتی تھی اب یہاں بات ہوتی ہے، تو جب ماحول بدل گیا تو انداز بھی بدلے گا. اب سنیے میری بات، یہاں پر جو آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، حضرت امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان پر تفصیلی کتابات موجود ہیں، ہمارے بزرگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں. کربلا کے سفر کے بواعث اس کو بھی تھوڑا ذکر کروں گا میں، لیکن اس پر تفصیلی بات کہ امام کا یزید کے خلاف نکلنا اس کے بارے میں اہل سنت کا کیا نظریہ ہے، اس پر تفصیلی تقریریں گزشتہ سال میں کی ہیں، سارے حوالے وہاں پر رکھ دیے ہیں. انہیں باتوں کے اعادے سے، اعادہ اس کا کرنا کوئی برا نہیں ہے، لیکن یہ کہ مکھی پر مکھی ماری جائے تو یہ بھی بہتر نہیں ہے، بلکہ تلاش کیا جائے اور ان کی ذات مبارکہ کو سلام کرنے کے لیے مختلف جہاد دیکھی جائے اور دیکھا جائے کہ وہ صرف ایک ہی طریق سے سلام کے لائق نہیں بلکہ اخلاق کے تمام شعبوں پر آ کر ان کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جائے گا. اس لیے کہ تمام جہد اور فضیلت کے تمام شعبے، کوئی انسان فضیلت کے اخلاق کے کسی ایک شعبے میں ممتاز ہو کر اسی شعبے سے یاد کیا جاتا ہے. آل محمد وہ ہے جو اخلاق کے جملہ شعبے میں کامل عبادت کا درجہ رکھتے ہیں. جس شعبے میں جا کر بات کرو گے تو اس کے تعلق میں اصل اور کاملیت اصحاب رسول اور اہل بیت کی ذات نظر آئے گی. ایثار اخلاق کا شعبہ ہے، شجاعت اخلاق کا شعبہ ہے، صداقت اخلاق کا شعبہ ہے، دیانت اخلاق کا شعبہ ہے، یہ تمام اخلاق کے شعبے ہیں. کوئی شخص اخلاق کے کسی ایک شعبے میں ممتاز ہوتا ہے، لیکن جو سینہ مصطفیٰ پر چمٹے رہے اور دہن مصطفیٰ کو چوستے رہے اور زبان مصطفیٰ کو لیتے رہے، خدا نے یہ نسبی اخلاق تو پہلے کیا تھا لیکن تعلیمی اخلاق دہن مصطفیٰ سے سینہ حسین منتقل کر کے بتا دیا کہ جتنے اخلاق جس پر میرا مصطفیٰ فائز ہے انکا لعلی خلق عظیم کے تحت، وہ ساری نہریں حسین کے سینے میں بہا دی. اب صدق مصطفیٰ کا مظہر بھی حسین ہے، اب عدل مصطفیٰ کا مظہر بھی حسین ہے، اب امین و صادق کو نے سنا تو تھا مکہ کے اندر، اب امانت و صداقت کا کربلا میں مظہر حسین ہے. تو لہذا وصف مصطفیٰ جو ذات مصطفیٰ میں ہے اور اتنے اتم درجے پر ہے کہ خدا کے اٹھا فرمایا کہ انکا لعلی خلق عظیم، کہ حبیب ہر شخص اخلاق کے نیچے رہ کر ممتاز ہوتا ہے، ہم نے تجھے اخلاق کے اوپر کیا ہے اور یہ اخلاق کے ذریعے تیرے صحابہ اور تیرے ذریعے تیری اولاد منتقل کر دیے ہیں. لہذا خلاصہ یہ نکلا، خلاصہ میرے دوستو اس کا یہ ہوا کہ حضرات اہل بیت کے لیے اگر توفیق نصیب ہو جائے اللہ کی اور کربلا سے حسین کرم کر دے، تو میں کہتا ہوں ایک نہیں ہزاروں عنوانات پر مختلف جہتوں سے
دلائل میں اشتباہ بھی نہیں آئے اور جڑے بھی نہیں
اور گھنٹوں گھنٹوں کی محفلیں ہوتی رہے یہ ممکن ہے.
لیکن پہلی چیز مفتی اور عالم ہونے کے ساتھ اہل بیت کے لیے شولڈر کو کڑک نہیں نرم کرنا والا چاہیے.
ہمارے وہاں معاملہ دوسرا ہو گیا. جی میں ہدایت پڑھاتا ہوں
تو میں نے کہا شولڈر ذرا نرم کرو اہل بیت کے لیے. ٹھیک ہے آپ مفتی ہوں گے لیکن جھکاؤ سر جھکاؤ اہل بیت کے سامنے.
تمہیں ہدایت نے پھر کچھ نہیں دیا, تمہیں شامی نے پھر کچھ نہیں دیا. وہ چھوٹے چھوٹے مفتی آ جاتے ہیں یہ نہیں کہنا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے. میں نے کہا چپ رہو بھی,
اگر تیرا علم تجھے اہل بیت کے لیے نرم نہ کر سکا تو تیرا علم تجھے فائدہ نہیں نقصان پہنچا رہا ہے.
صحابہ اکرام علیہ رضوان حضرت زید بن ثابت کی میں نے بات کی تھی آپ کے سامنے کل, فقہا صحابہ میں سے ہیں. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کی خدمت میں ان کی سواری پیش کی تو ناراض ہوئے,
فرمایا اہل بیت میں سے حالانکہ وہ ان کے شاگردوں میں سے ہیں. زید بن ثابت حضور کے ترجمان ہیں عبرانی زبان میں سریانی زبان میں ہر زبان میں, سرکار نے خود کہا جا کے پڑھو. اور فقہا صحابہ میں سے ہیں. حضرت عمر جو صاحب عدل ہیں ان کے دور میں وہ چیف جسٹس رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیے حضرت زید بن ثابت کی علمی قابلیت و صلاحیت. فاروق اعظم جیسا شخص جس کو کہے ٹھیک تو ٹھیک اس کے ایمان کی دلیل بن جاتی ہے, لیکن زید بن ثابت کو ٹھیک نہیں بلکہ ٹھیکوں کے بارے میں فیصلہ کرنے والا وہ منصب کا فرمایا کہ حق اور باطل میں تو فیصلہ کرے گا. سارے قاضی فیصلہ کرنے کے بعد فیصلہ صادق نہیں کریں گے, زید بن ثابت کے پاس بھیجیں گے. زید بن ثابت اس پر دستخط کرے گا تو وہ فیصلہ رائے ہوگا.
تو یہ مرتبہ مقام حضرت زید بن ثابت کا ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ مرتبہ مقام حضرت زید بن ثابت کا ہے. لیکن جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا جنازہ پڑھایا, حضرت عبداللہ بن عباس ان کے شاگردوں میں سے ہیں, عمر میں بھی چھوٹے ہیں علم میں بھی کم ہیں, لیکن حضور کے خاندان سے ہیں. یہ بس ایسا ہے جو سب سے بڑا ہے. اب ہمیں بتایا جا رہا ہے اور یہ علم جو تکبر دینا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کا روحانی قبض ہو گیا. کیونکہ جب روحانی قبض ہوتا ہے, جب جسمانی قبض ہوتا ہے تب بھی بندے کا دماغ خراب ہوتا ہے, اور جب روحانی قبض ہو جائے تو سارا علم وہ علم ہی اس کی گمراہی پر آ جاتا ہے. اس طرح علماء نے لکھا کہ ابن تیمیہ کو اس کے علم نے گمراہ کیا تو اس کی عقل چھوٹی تھی علم بڑا آ گیا تھا. اس کو حل کرنے کے طریقے اس کو نہیں آئے تھے. حضرت زید بن ثابت جو تحقیق اور حدیث میں اتنے بڑے امام ہیں اور حضور کے جلو قدر صحابی ہیں, اور یہی نہیں جمع قرآن کے وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے دور میں ان کو حکم بنایا تھا.
تو ان کی سند اگر بیان کروں تو کئی حوالے ان کے ہیں, لیکن میں بتانا چاہتا ہوں جب انہوں نے اپنی والدہ کا جنازہ پڑھایا, جنازے میں ازدحام بہت تھا. اب جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس ان کی سواری کی رسی کھول کر ان کے پاس لے کر آئے اور کہنے لگے حضرت صاحب یہ آپ کی سواری ہے. یہ کام تو خادم کا تھا نا,
بولو یہ کام تو خادم کا تھا. حضرت زید ناراض ہوئے اور بہت شرمندہ ہوئے,
کہنے لگے حضور یہ آپ نے کیا کیا, آپ گئے اور سواری لے کر آئے میری حالانکہ شاگردوں میں سے,
یہ تم نے کیا کیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے دراصل ہم اہل بیت کو جو ہے
وہ علماء کا ادب ایسی سکھایا گیا,
ہم اہل بیت کو علماء کا ادب ایسی سکھایا گیا ہے.
پھر دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت زید بن ثابت جھک گئے اور جھک کر حضرت عبداللہ بن عباس کا ہاتھ چوما اور فرمایا ہمیں نبی کی اولاد کا ادب ایسا سکھایا.
بولیے سبحان اللہ. تو اگر علم کے بعد اگر گردن اکڑی جائے تو وہ شیطان بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ تو علم اس لیے عاشقوں سے حاصل کرنا چاہیے,
جس کے اندر کرن موجود ہونا اس سے حاصل کرنا چاہیے, ورنہ کہ بابی بخاری پڑھ کے گمراہ نہیں ہو گئے اور اسی بخاری پڑھ کے لوگوں کو ولایت ملی ہے.
تو لہذا استاد کا بہت دخل ہے. مزاج منتقل ہو تو وہ بادب استاد ہو, وہ عاشق ہو, وہ نسبتوں کو جانتا ہو, علم کے ساتھ اس میں دیوانگی بھی ہو. اس لیے کہ دیوانگی جو ہے وہ علم کو ہارا اور چاقو بننے نہیں رہے گی, وہ دیوانگی اس کے علم کی تلوار کا خول بنے گی. اس لیے کہ شریعت کا علم تلوار کے مانند ہے, وہ خود کو بھی نقصان پہنچائے گا دوسرے کو بھی نقصان پہنچائے گا, لیکن نسبتیں صحیح ہو جائے تو تلوار کے لیے پھر نیام بھی آ جاتی ہے, پھر اس کا ہدف واضح ہو جاتا ہے کہ کہاں اسے کھولنا ہے کہاں اندر رکھنا ہے. یہ امام محمد رضا فاضل بریلوی کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ برمذہبوں پر اتنے شدید ہیں, لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ قصور سید کر لے تو پھر آپ کیا کہیں گے,
تو آپ تو سمجھو گے قلم لے کر وہی سارا انداز شروع ہو جائے گا.
نہیں,
لیکن فرمایا نہیں, سزا تو وہی دی جائے گی جو سب کو دی جاتی ہے, لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ شہزادے کے پاؤں میں مٹی لگ گئی ہے, اس کو صاف کیا جا رہا ہے.
آپ دیکھ رہے یہ انداز فوراً جو منتقل ہوا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے علم نے ان پر نکھار کیا ہے. اور علم پر نکھار کب ہوتا ہے؟ کہ بندے کا نسبتوں سے تعلق ہوتا ہے, قلب و جگر کے اندر اللہ اور اللہ کے نبی اور اللہ والوں کے لیے محبت و عقیدت انتہا پر ہوتی ہے, اور وہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں, اتنا گر جاتے ہیں کہ تجھ سے سر اور سر سے تجھ سے در, در سے سر اور سر سے مجھ کو نسبت. یعنی علم ایک مقام ہے, لیکن صاحبان نسبت کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں میری کیا ہوگا کہ میں آپ سے نسبت کروں, کیونکہ آپ سے ہے در اور در سے ہے سر اور میں سر سے نسبت رکھتا ہوں, اس لیے کہ میری مقبولیت کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ جو آپ کے دروازے پر پہرا دینے والا کتا ہو اس سے میری نسبت ہو جائے تو یقیناً میرا علم مجھے فائدہ پہنچا.
یہ ہے عشق و محبت کی وہ تحریک میرے دوستو جو شب عاشور میں پیش کرنی ہے. بولیے سبحان اللہ. جو شب, اس لیے لوگوں کو ہندوؤں کے سود کا پیاؤ کا پانی پلانے کا تو جواز فکر میں مل گیا, لیکن سبیل حسین کے جواز کا ان کو کوئی جزیہ نہیں ملا.
انہیں ہندوؤں کی دیوالیاں اور دیوالیوں کی پوریاں کھلانے کا جواز تو مل گیا,
کہاں سے جواز موجود ہے, جزیہ موجود ہے, لیکن نیاز حسین کے ثابت کرنے کا جزیہ نہیں ملا.
اس لیے نہیں ملا کہ یہ وہ شیطان ہے, یہ وہ شیطان صفت لوگ ہیں کہ جنہیں تلوار تو مل گئی لیکن خون نہیں ملا. انہوں نے اپنا بھی بیڑا غرق کیا اور قوم کا بھی بیڑا غرق کیا.
دیوبندیوں کا پیر رشمت گنگوئی, اس سے کسی نے پوچھا حضرت صاحب ہندو جو دیوالی میں پوریاں بانٹتے ہیں اس کو کھایا جائے گا؟ کھایا جائے گا, کوئی مسئلہ جزیہ نہیں ہے, جزیہ موجود ہے. کسی نے پوچھا یہ ہندو جو سود کے پیاؤ کا پانی پلاتے ہیں یہ پیا جائے گا؟ یہ پیا جائے گا. کہا جی سبیل حسین کا تشبہ ہے ہندوؤں کے ساتھ. میں نے کہا ہندو تشبہ ہے شیعوں کے ساتھ, وہ بھی سبیل لگاتے ہیں, لہذا شیعوں کی تشبیہ کی وجہ سے سبیل آرام ہو گئی. تو میں نے کہا یہ ہندو تیرے نانا لگتے ہیں کہ جب یہ سود کا پیاؤ کا پانی پلائے تو اس کے لیے تو جواز کا حکم آ جائے.
اور مسلمان اپنی نیت کے ساتھ, اہل سنت کے نظریات کے ساتھ, خلفائے راشدین کی ترتیب خلافت کے اس معاملے کو یقینی طور پر رکھتے ہوئے بارگاہ اہل بیت میں جو ان کا حصہ ہے اس کے تحت اگر وہ نیاز کرے تو وہ شرک ہو جائے اور ہندوؤں کی دیوالی کی پوری حلال ہو جائے.
تو میں اکثر کہا کرتا ہوں بھائی ترجمان کس سے ہو یہ بتاؤ,
سمجھ رہے میرے باپ؟ تو یہ وہ حقیقتیں ہیں میرے دوستو, کیونکہ بندہ بدکتا اس وقت ہے. بندہ وہ کہا نا بے عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. بہت طریقے کی بات کی, کیونکہ بخار میں آدمی پاگل ہو جاتا ہے, اس کی سوئی اٹک جاتی ہے, ایک ہی بات کرتا ہے صرف, وہ دوسری طرف دیکھتا نہیں. تو اگر بخاری کو بغیر عشق کے پڑھو گے تو بخار آ جائے, اور عشق کے ساتھ پڑھو گے تو حضور کے محبوب ہو جاؤ گے. لہذا میرے دوستو یہ تھوڑا آپ کی ذہن سازی کرنے کے بعد, اور موضوع کو آپ کے ذہن میں جو میں لانا چاہ رہا ہوں بڑی قیمتی بات تھی, اس لیے ذوق دلانے کے لیے چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں بولیے پیش کی ہے. ایک بات, اور میں کہتا ہوں واقعی میں جن کو بخاری کے ساتھ عشق لگ گیا ہے وہ کامل ہو گئے. میں اکثر پیش کرتا ہوں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ, ہمارے دیوبندیوں غیر مقلد سب کے امام ہیں, ان کے فتاوے میں موجود ہے.
ان کو نیاز کی بات بولو تو ان کو یوں لگتا ہے کہ جس طرح کے کسی نے کوئی 440 وارڈ کا کوئی تار ان کے سامنے لگا دیا, اور بلکہ انہوں نے تیار کیا ہوا ہے کہ جو نیاز کرو ان میں جا کے پھٹ جاؤ. یعنی یہاں تک پہنچ گئی انتہا پسندی, یہاں تک آ گئی.
ہم نے کہا آگے پھٹنے سے پہلے پیچھے جڑنے کی تو کوشش کر گیا. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نرے مولوی ہیں,
کہ دیکھیے علماء کے نزدیک یہ نہیں ہوتی ہے یہ صوفی کرتے رہتے ہیں. میں نے کہا مولوی پر جب تک صوفیت کا رنگ نہ چڑھے وہی تو عشق ہوتا ہے.
حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو برصغیر کی ممتاز شخصیت ہے, اور یہ ہمارا ان پر بڑا قرض ہے, میں ہر سال پڑھتا ہوں, ہر جگہ پڑھتا ہوں, ٹی وی پہ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں تب بھی میں پڑھتا ہوں کہ شاید اس سور حاصل کرنے سے شاہ عبدالعزیز صاحب کا فتاوا ہے. اس میں کسی نے پوچھا حضرت کوئی محفل وغیرہ کرتے ہو گھر میں؟
یعنی خود تو سب کی محفل میں چلے جاتے ہو لیکن کبھی خود کی گھر میں بھی محفل کرتے ہو؟ شاہ صاحب نے یہ نہیں کہا ہم مولوی لوگ ہیں ہم صرف جاتے کرتے نہیں, بلکہ وہ تھے جن کو بخاری کے ساتھ عشق لگا تھا,
دونوں ملا تھا, تعلیم بھی ملا اور عشق بھی ملا. جس کو تعلیم ملی اور عشق نہیں ملی وہ رفیدین کی حدیث کو لے سکا لیکن شاہ بن عزیز صاحب کا عقیدہ نہیں لے سکا.
سند حدیث تو ان سے لے لی اس نے
لیکن ان کا عقیدہ نہیں ہو سکا, اس لیے کہ عقیدہ بخاری پڑھنے سے نہیں آتا, بخاری کے ساتھ وہ ادب والے طریقے کو لے رہا تھا.
شاہ صاحب فرماتے تم کہتے ہو میں نہیں کرتا, کا فقیر کرتا ہے, کا کون سی محفل ہوتی ہے, کا عاشورے کے دن ذکر حسین کی, کہوں میں شاہ صاحب کو بھی شیعہ. اور شاہ صاحب کو شیعہ کہنا ایسا ہے کہ بندہ زمین پہ تھوکے تو سمجھ میں آتا ہے, اوپر تھوکنا اس کا مصرف ہی نہیں ہے, اوپر تھوکے گا تو اسی کے منہ پر گرے گا. تو شاہ صاحب کو اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی ہے کہ ان کی طرف زندگی منسوب ہی نہیں ہو سکتی.
وہ علم کی تحقیقات اس مرتبہ پر پہنچے ہوئے ہیں اور تمام اہل سنت کی وہ ایک عظیم ہستی ہیں اور تمام اہل سنت ان تک پہنچتے ہیں. آپ فرماتے ہیں غور سنیے والا, فرماتے ہیں کہ فقیر اپنے گھر میں ذکر حسین کی محفل سجاتا ہے, کس کی؟
فرمایا چندہ نہیں کرتا, چندہ کر لیا جائے منع بھی نہیں ہے, ہر ایک حصہ آ جائے, لیکن ان کا عشق اتنا کامل ہے. فرمایا اپنے جیب خاص سے جن کا کھاتا ہوں نا تو کبھی اپنے جیب خاص سے خود نیاز بناتا ہوں.
کیا بناتا ہوں؟ پیچھے والے بھی بولو کیا بناتا ہوں.
اتنی نیاز تو کہیں نہیں آیا, تو میں نے بھی لکھا ہوا ہے, نہیں ان کو فتاوا بھی لکھا ہوا ہے, تم نے ویون کے اللہ کچھ پڑھا نہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. پڑھو اس کو, اپنا عقیدہ جوڑو, نماز میں کہتے ہو صراط الذین انعمت علیہم, یا اللہ چلا ان کے پیچھے جن پر انعام ہوا, انعام یافتہ بندوں کا نام آ جاتا تو تم آگے بھگتے ہو. تو اس دور کے لوگ تو تمہیں نہیں بخشوا سکتے, وہ بخشوائیں گے جو انعام یافتہ ہیں. یہ کہہ دو کہ شاہ عزیز راہ پر نہیں اور تم کہہ نہیں سکتے اور کہو گے کہ ہے, تو پھر خدا نے ہمیں تمہارے پیچھے چلنے کے لیے کہا,
ان کے پیچھے چلنے کے لیے کہا, کیونکہ ہم نے نماز رب سے وعدہ کیا تھا کہ ہم انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلیں گے. شاہ عبد العزیز صاحب کہتے ہیں فقیر, غور سے سنو, فقیر اپنے جیب خاص سے دس محرم کو, ان کے منہ پر بھی بارہ بج رہے ہوتے ہیں, مسجد پہ بھی تالے پڑے ہوتے ہیں, سوئیوں کے چہرے بھی جگمگا رہے ہوتے ہیں, مسجد بھی روشن ہوتی ہے,
گھر کے باہر بھی نیاز چل رہی ہوتی ہے, نمازوں کے
مسجد آباد ہے, ذکر حسین کے لیے آباد ہے, اہل بیت کی تعریف کے لیے آباد ہے, صحابہ کی تعریف کے لیے آباد ہے. اب سنیے یہ بات, بہت قیمتی بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, کتنا دور کر رہا ہے, یہ فتاوی ہے ان کا, فتاوی زیدی ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہے, کہتے فقیر اپنے جیب خاص ہے. اب نیاز کا اختلاف تو نہیں رہے نا, کلیئر کر رہے ہیں سارے مسئلے, ٹھیک ہے. فرمایا کہ فقیر اپنے جیب خاص سے دس محرم یوم عاشور کو نیاز حسین بناتا ہے.
پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جب نیاز بن جاتی ہے نا تو اس سے پہلے ذکر حسین ہوتا ہے. کیا وہ محفل ہوگی جس میں امام المحدثین, مجدد وقت, امام اہل سنت, سراج الہند, صاحب زادہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ امام حسین کی شان بیان کر رہے ہو,
حدیثیں پڑھ رہے ہو,
جن کے شاگردوں کے شاہ فتح خیرآبادی جیسے لوگ ہیں, باپ کی ساری امت ان کی شاگرد ہے, امام احمد رضا بھی ان کے شاگردوں میں آ رہے ہیں, امام احمد رضا بھی انہیں کے شاگردوں میں آ رہے ہیں,
ادھر کی پٹی بھی چل رہی ہے. حضرت گرامی فرماتے ہیں کہ نیاز تیار ہو رہی ہے, فقیر فضائل حسین بیان کرتا ہے. میں نے کہا نیاز نہ کرو تو کم سے کم عاشورے کے دن فضائل کو بیان کر دو.
کہتے ہیں ہم کرتے ہیں عاشورے کے دن کرتے ہیں, دوپہر کے دن چار تبلیغی بیٹھ جائیں گے, یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے. میں نے کہا بدعت اب تو چھوڑو, آج تو حسین کا مرتبہ پتا,
آج تو آل محمد کا مرتبہ پتا, کچھ بتا. اور تبلیغیوں کے پیچھے جانے والے میرے سادہ مسلمانوں, ان کے ساتھ جڑو جن کی ڈوڑے امت خضرہ سے جڑی ہوئی ہے.
کیوں اپنا ایمان خراب کرتے ہو؟
فرماتے فقیر اپنے جیب خاص سے دس محرم کو, یہ اتنا قیمتی حوالہ اس لیے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, دس محرم کو نیاز حسین بناتا ہے, اور نیاز جب تک بنتی ہے تو ذکر اہل بیت کرتا ہے, اور جب نیاز آ جاتی ہے تو فاتحہ دیتا ہے.
اور فاتحہ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا خوش گلو ناخواں کو بلاتا ہے, اس سے کہتا ہے کربلا والوں پر سلام پڑھ.
فرمایا کربلا والوں پر سلام پڑھا جاتا ہے, فرمایا فقیر بھی سلام میں شامل ہوتا ہے, یہ نانا کے سلام کے قائل نہیں ہے, شاہ عبد العزیز صاحب نوازوں پر سلام پڑھ رہے ہیں.
یہ گڑبڑ انہوں نے کی, اعلیٰ حضرت نہیں کیا, اعلیٰ حضرت تو وہ وراثت پوری آگے بڑھائی ہے.
چور یہ ورنہ یہ یوم کیوں نہیں مناتے شعب العزیز کا؟
جب مولوی اشرف علی تھانوی کا یوم ہو سکتا ہے، قاسم نانو جی کا یوم ہو سکتا ہے، دار دیوبند کا سب سالہ جشن ہو سکتا ہے، تو شعب العزیز صاحب کا یوم کیوں نہیں ہوتا؟ شاہ ولی اللہ صاحب کا یوم کیوں نہیں ہوتا؟ اور یوم میں ان کی تعلیم بتائی جائے،
لیکن سنیے خوش ہو جاؤ، قبر میں بھی تمہیں ان کا ساتھ ملے گا، دنیا میں بھی ان کا ساتھ مل رہا ہے۔
فرماتے فقیر سودا کربلا پر سلام بھیجتا ہے اور اس میں رقت و سرور پاتا ہے۔ رقت و یہ سلام سن کے بھاگتے ہیں، سلام سن کے یہ بھاگتے ہیں۔ میں نے کہا دو کتابیں تو نے پڑھی نہیں رہن گیا اور تو بھاگ رہا ہے، اور وہ ہیں جن کے شب و روز اہل سنت کے محاق میں دفاع میں گزرے،
اور برے صغیر کی تیرہویں صدی ہجری کی سب سے عمدہ شخصیت، دنیا بھر میں سارے سنی انہی کو امام مانتے ہیں اور انہی کی امامت پر فخر کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ سال کے 12 مہینے تو پڑھاتا ہوں لیکن سرور جو آتا ہے وہ ذکر حسین میں آتا ہے، سلام حسین میں آتا ہے۔ تو سمجھ رہے میری بات؟ تو ان چیزوں کو چھوڑنا
چھوڑنا سمجھ رہے میری بات؟ چھوڑنا نیاز آرام ہے، پکڑ لو وہیں سے، چھوڑو نہیں پھر، کیونکہ یہ گالی دے رہا ہے، بزرگوں کی توہین کر رہا ہے، بزرگوں کی، تمہارے گھر کا دروازہ اگر کوئی کہے یار اس کا کمرہ بہت بیکار ہے، گھر بہت بیکار ہے، تم اس کا منہ توڑ لو گے، اس لیے کہ اس نے دیوار کو نہیں کہا تم کو کہا، اس نے دروازے کو نہیں کہا تم کو کہا، کیونکہ وہ تمہارا تھا۔
تو یہ نظر و نیاز اور یہ سارے ثواب کی چیزیں یہ اولیاء کے ساتھ ہیں، یہ ان کی توہین نہیں، یہ آل محمد اور اصحاب رسول کی توہین ہے، اور ان کی توہین نہیں، یہ رسول اللہ کی توہین ہے، اور رسول اللہ کی توہین رسول کی نہیں بلکہ خدا کی توہین ہے۔ لہذا ایسے ظالموں کو پھر منہ توڑ جواب دیا کرو۔
قرآن کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، نظر و نیاز کا مسئلہ فرض نہیں ہے، لیکن انہوں نے مذہب بنایا ہوا، ہمارے نزدیک آج مستحب ہے، جو نہ کرے وہ کافر نہیں ہوتا، جو نہ کرے وہ گناہگار نہیں ہوتا، لیکن جو چڑ جائے وہ منافق ضرور ہوتا ہے،
سمجھا؟ جو چڑ جائے وہ منافق ضرور ہوتا ہے۔ لہذا حضرت امام علی مقام چیز میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جگر کئی جہتوں سے آل محمد ہونے کے حوالے سے، اتنے فضائل کے جامع ہونے کے حوالے سے، یہ ساری فضیلتیں آپ کی زندگی میں ہیں، لیکن آج جو میں آپ کی خدمت میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امام حسین کی فضیلتوں میں یہ جو ناسبی ہے نا، یہ حملہ کرتے ہیں بالخصوص یہ علیہ وسلم مقلد، محرم کی 10 تاریخ محرم کا مہینہ آ جاتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی پرچیاں نکالتے ہیں،
یزید علیہ السلام، یزید رحمت اللہ علیہ کتابیں بھی لکھتے ہیں،
یزید رحمت اللہ علیہ۔ میں نے کہا اس کے فضائل میں تو شاید گدا ہی بولا ہوگا اور گدا بھی نہیں بولے گا،
لیکن حسین جو ہے جن کے لیے قرآن بول رہا ہے، رسول بول رہے ہیں، سیدہ حدیث بول رہی ہے، ظالموں تمہیں چاہیے تھا کہ 10 کو اگر تم پمفلیٹ نکالتے بھی تو کم سے کم جو فضائل جس کے
شکا انداز میں آ رہے ہیں وہ امام حسین ہیں، بخاری میں ان کے فضائل ہیں، مسلم میں ان کے فضائل ہیں،
ترمذی میں ان کے فضائل ہیں،
اہل سنت کی تمام کتابوں میں ان کے فضائل ہیں، امام انہیں کا ذکر کرتے ہیں، صحابہ انہیں کا ذکر کرتے ہیں، ہماری سند حدیث ان تک پہنچتی ہے، سلسلہ طریقت وہاں تک پہنچتا ہے، علم ظاہر بھی ان سے آتا ہے، علم باطن بھی ان سے آتا ہے، ان کی فضیلت کی ایک بات نہیں رہ گیا تو یزید رہ گیا۔ وہ کہتے ہیں نا جیسے روح ہے ویسا انتخاب ہوتا ہے ان کا۔
میں نے اس موضوع کو تیار کیا کہ نیٹ پر اور ٹی وی کے جتنے پروگرام اس میں جان بوجھ کے سارے موضوع لا رہا ہوں تاکہ یہ ناسبی سنیں۔ آج بھی
ٹی وی پر ایک پروگرام تھا
عامر لیاقت کے ساتھ، کل بھی ہے انشاءاللہ، تو اس میں مجھے کہا کہ جی وہ ایک صحابہ کرنے والی جماعت ہے، انہوں نے فون کر کے کہا یار یزید کو کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یزید کا سوال مجھ سے ہی کرنا ہے،
پھر مجھ سے ہی کرنا ہے، اور میں بتاتا ہوں جو صحابہ کا ماننے والا ہوگا وہ یزید کا عاشق نہیں ہو سکتا، یزید کا عاشق صحابہ کا ماننے والا نہیں، وہ ملت کا بھی ناسور ہے اور عقیدے کا بھی دارو ہے،
سمجھ رہے؟ یہ دھوس کسی اور کا دینا کہ ٹارگیٹ کلین کرتے ہیں۔ میں نے کہا دنیا کے کتوں جس کے دل میں یزید کی محبت ہو بس یہی تمہارے کافر ہونے کے لیے کافی ہے، یہ تمہارے بدبخت ہونے کے لیے کافی ہے،
تم چاہے یوم صحابہ منا لو لیکن یزید کے ساتھ جو تم نے تعلق رکھا ہے یہ بات واضح کر رہی ہے کہ صحابہ کی محبت تم تک نہیں پہنچی، ورنہ ظالموں یہ صحابہ ابو بکر عمر عثمان علی
نہیں ہو، یہ اتنے بلند پائے کے صحابہ ہیں، لیکن جب حسین کو دیکھتے ہیں تو اپنے منصب کو چھوڑ کر حسین کو اٹھا کر سروں پر بٹھاتے ہیں۔ یہ اہل سنت کی کتابوں میں حدیث نہیں ہے۔ ملا بھی تو محبت کرے گی یزید، تھانہ بھون گنگو تمہاری قسمت نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن سنیے سنیے، جو صحیح نظریہ ہے سنت کا، پوری دنیا سن رہی ہے اس وقت، میں آپ کے سامنے بڑے اعتدال کے ساتھ پیش کرا ہوں۔ یہ حملہ کیا کرتے ہیں امام حسین پر، سنیے، امام حسین پر، شاید ہمارا کوئی بیٹھا ہوا سیٹ گئے، اس کی کیا ضرورت ہے شاہ صاحب؟ میں نے کہا سیٹ صاحب تم مال کماؤ، سر تمہارے مطلب کی بات نہیں ہے، یہ عاشقوں کے مطلب کی بات ہے، اللہ مال دے تو پھر عشق حسین بھی دے، لیکن ایسے بہت کم ناسور ہوتے ہیں، ورنہ سنی سیٹ سارے عاشق اہل بیت ہیں، اللہ ان کے مال میں اور برکت عطا کرے۔ لیکن ایسا کوئی حدیث ملے تو اس کو پیچھے ہٹاؤ، پھر پیسہ تو فائشہ کے پاس بھی آ جاتا ہے، تو اس سے اس کی عزت تو نہیں بڑھ جاتی، عزت کو بڑھانے والی چیز یہ نسبتیں ہیں۔ کیا ہے بولیے؟ یہ نسبتیں ہیں۔ حملہ یہاں علی مقام پر یہ کیا جاتا ہے، ماذا اللہ، جو امام علی مقام کا سب سے بڑا وصف ہے، کہتے جی امام حسین جو ہیں، انہیں میں نے استدلال ان کا دیکھا، سے جواب دے رہا ہوں، امام حسین جو ہے وہ صحابی نہیں ہے۔ کیا کہتے جی؟ صحابی، امام حسین صحابی نہیں، کیونکہ میں کہتا ہوں صرف امام حسین کی صحابی ثابت ہو جائے تو یزید خود بولڈ ہو جاتا ہے، سارے فضائل نہیں لگا، کیونکہ صحابہ کے لیے پھر جتنے صحابہ کے لیے جتنے تحفظات ہیں، صحابہ کا جتنا احترام، وہ سب پورا پورا پھر امام حسین کو ملے گا، پورا پورا ملے گا، اور صحابی کے لیے وہ سند بھی ملے گی جو حضور نے فرمایا کہ کلہم عدول، میرا صحابی بدنیت کبھی نہیں ہو سکتا، وہ صحرا میں ہو یا بازار میں ہو وہ عادل ہی رہے گا، یہ حضور کی سند اس کو مل جائے گی۔ صحابہ کے مقابلے پر اگر کوئی روایت آ جائے، میں نے حضرت میرے باغی تھی، ہم نے کہا اگر کربلا کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ آ جاتا ہے جس پہ بظاہر راوی جھوٹ بول کر امام حسین کی چادر تطہیر کو دان دینے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ کی صحابیت کا بس آخر کھڑا ہو جاتا ہے کہ صحابی کی صحابیت کے سامنے اگر کوئی شخص بولے تو وہ حوالہ اٹھا کر دیوار پر مار دیا جائے گا، اس لیے کہ جن سے رسول اللہ راضی گزر گئے ان سے رضائے عید کی بات کی جائے گی اور کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ اب جو تحفظ سینہ صدیق اکبر کو ملے گا وہی حسین کو ملے گا، رضی اللہ، جو حضرت عمر کو ملے گا وہی حضرت حسین کو ملے گا، بولیے سبحان اللہ، جو حضرت عثمان غنی کو ملے گا وہی حسین کو ملے گا، جو حضرت مولانا کائنات کو ملے گا وہی حسین کو ملے گا، جو سیدنا علی کے معاویہ کو ملے گا وہی امام حسن حسین کو ملے گا۔ تو صرف صحابیت، صحابہ صحابہ کرتے ہو تو حسین اور حسن بھی صحابیت میں ہے، اور جو صحابہ کے مقابلے پر اگر شیعہ بولے تو تم اس کو کافر کہتے ہو، حسین صحابی ہے، اس کے مقابلے میں یزید آ جائے تو وہ تمہارا باپ کیسے ہو جاتا ہے؟ سمجھ رہے میری بات؟ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بنیاد کو ہٹاؤ تاکہ پھر ہم بات کر سکیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بنیاد کو ہٹاؤ۔ بنیاد کیسے ہٹائی؟ بنیاد اس طرح ہٹانے کی کوشش کی جو ان کا ایک تقریبی کام ہے، کہنے کے دیکھو بھائی آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں، پروفیسر ہیں، عالم ہیں، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کی خدمت میں اگر چھوٹے موٹے بچے بیٹھتے ہوں جو کھیلتے ہوں یہاں سے آتے جاتے ہوں، اور باہر آپ کا تعارف کرایا جائے اور کہا حضرات یہ بہت بڑے پروفیسر، بہت بڑے عالم آئے ہیں، بہت بڑے بزرگ آئے ہیں، ان کے سارے ساتھی اور ساتھی آئے ہیں، اس میں سفید داڑھی والے بھی ہوں گے، سب ہوں گے، جو چھوٹے چھوٹے بچے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، کہیے گا ان کے ساتھی ہیں، تو کہتے ہیں یہ اس شخص کے ساتھ مزہ کرے گا، یہ لوجیکل بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا تم لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ مثال حضور پہ فٹ نہیں ہوتی، حضور کی صحابیت پر یہ مثال نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے، سمجھ رہے کہ وہ کہتے ہیں بچوں کو اگر حضور کی صحابیت میں لایا جائے تو اسے حضور کے مقام کی توہین ہوتی۔ میں نے کہا تمہیں بھی توہین اور عزت کا کچھ پتا ہے؟ تم تو سرے سے حضور کی وہ عظمتیں جو قرآن کی نصوص سے ثابت ہے اس کا تم انکار کر جاتے ہو، اور حسین کے مقابلے پر تم اپنی جو ناسبیت بیان کرنا چاہتے ہو، اتنے تم عاشق کے رسول ہو گئے کہ تم کہتے نہیں بچوں کو حضور کا ساتھی اور صحابہ کیسے کہا جا سکتا ہے، کہا بھی کیسے کہا جا سکتا ہے، لہذا بچے نہیں ہو سکتے۔ ہاں وہ لوگ جو بالغ تھے، جو باشعور تھے، عمر کے کسی مرحلے میں تھے، لمبی صحبت تعلیم کے طور پر اور تتبو کے طور پر، قبولیت کے طور پر، مسائل کو لینے کے طور پر، کیونکہ حضور کی ذات جو ہے
وہ عالم ہونے کی ہے, لہذا عالم ہونے کے حوالے سے جس نے علم کے حوالے سے آپ کی صحبت پائی اس میں بلوغیت بھی تھی, شعور بھی تھا, عقل بھی تھا, تو وہ صحابی ہے. جبکہ حسین تو حضور کے دور کے اندر آپ بالغ نہ ہوئے, حسن بالغ نہ ہوئے, تو وہ صحابی کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہ تیری طوطا مینا کی کہانی جو تیرے کو رات کو سوتے وقت تیری نانی پڑھاتی تھی, یہ تو سنا کر اور حدیث اور فقہ اور اصول کی کتابوں میں یہ بکواس نہیں لکھی ہوئی. ٹھیک ہے, اب میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے علامہ ابن حجر عسقلانی کی انصابہ فی تمیز صحابہ میں صحابی کی تاریخ. اصول حدیث کا امام مصطلح حدیث کے اندر جو چوٹی کا امام ہے امام سیوطی کی فنے 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 اصول حدیث پر بنیادی کتاب تدریب الراوی, امام شیخ سخاوی علیہ رحمہ کی فتح المغیث, تمام امام ابن حجر عسقلانی کی نقطۃ الفکر, علامہ امام نووی کی تقریب النبی, یہ تمام یہ امہات الکتب ہے فن حدیث کو سمجھنے کے لیے اور تاریخ کے اصول کے لیے. میں نے یہ بھی اعتراض دیکھا, الحمدللہ فیض اہل بیت تھا. جواب میرے ذہن میں, خدا کی قسم تیری سے نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں, غلامی اللہ کی ہے, جواب میرے ذہن میں بن گیا. میں نے موضوع صاحب ساتھیوں کو بھی کہا اور اللہ کی عزت کی قدم جب میں نے کتابیں اٹھائی تو وہی لکھا ہوا تھا زبان میں میرے آیا, چیزیں ملی ہے. اس لیے کہ جب عشق کرو تو عشق کے اندر پھر نسبتیں اور فیضان وہ صاحبان عشق خود مرمت فرماتے ہیں. میں نے اپنے دوست علامہ شیخ الحدیث علامہ سراج صاحب سے تبصرہ کیا ہے, اس قسم کی تاریخ میرے ذہن میں آ رہی ہے. انہوں نے کہا کتاب میں دیکھتے ہیں, رات کو جب ہم نے بیٹھے تو انہوں نے کہا یار یہ تو تو سوچ رہا تھا وہی نکلا ہے. وہ ناسی کی کتاب جب میں نے پڑھا تو دل دکھتا بھی تھا کہ اتنی عظیم ہستی کا انکار کرتا ہے, امام حسن و حسین کو صحابی کہنے سے انکار کر رہا ہے. سمجھ رہے میرا مطلب؟ اس شعبے سے آپ نے گفتگو کبھی سنی نہیں, لیکن آج سنیں, آج سنیں. اس لیے کہ جو اہل بیت کی محبت پر نقب یا شناخت لگانا چاہتا ہے اس کے ہی وجود کے اندر غار بنا دے, اس کے ہی وجود کے اندر غار بنا دے تاکہ وہ اپنے درد میں مر جائے اور ختم ہو جائے, منہ تو بھی غیر اپنے غیظ اور غضب میں مر جائے اور ہمارے عقیدت اور ایمان کی حفاظت میں کوئی نقب نہ لگا سکے. تمام باتیں وہاں سے پوری ہیں, لیکن اس صحابیت کے شعبے پر یہ کتابیں, جب بھی کوئی ناسکی لکھے گا صحابیت شروع کرے گا. مودودی نے بھی اسی نقطے کو اٹھایا, وہ صحابیت کی طرف جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ صحابی نہیں ہے, کیونکہ حضرت امام حسن کو جب صحابیت سے آپ ہٹائیں گے نا تو پھر ان پر کلام ہو سکتا ہے. تو وہ کلام کے لیے بنانے کے لیے ان کو حرف تان بنانے کے, سمجھ رہے ہیں, ان کو درجے سے ہٹا رہے ہیں تاکہ وہ تھوڑا نیچے درجے آ جائے تو پھر عام لوگوں کی طرح ہے, اور صحابی میں رہیں گے تو یہ جتنا بھونکتے رہے ان کا ستارہ ہمیشہ بلند رہے. تو یہ اور ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا وصف ہے وہ ہم نے ایک ایک میں دل سے اس کو یاد کرنا ہے. یہ اصل خدمت ہے اہل بیت کی, یہ اصل خدمت ہے, کیونکہ یہ بہت خطرناک حملہ ہے. یہ حضرت امام حسن حسین آپ اس کو عام نہ سمجھیں, یہ حضرت امام حسن حسین سے صحابیت کی نفی کرا کر ان کو حد سے تنقید بنانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صحابی نہیں ہے, جو صحابی نہیں ہے تو اس کو شدھ بات ہو سکتی ہے, اس سے سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن جب صحابی ہو گیا تو پھر قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون, ان سے غلطی نہیں ہوتی, وہ راشد و مرشد ہے. جہاں صحابی ہو گئے تو پھر ابن کثیر تبری ابن اسیر خلدون کی ضرورت نہیں ہوتی, صحابی کی تاریخ قرآن مجید ہے. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الانهار ذلك الفوز الكبير وكرر عليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. یہ ساری جو صحابہ کی تعریف ہے یہ سب اس کے اندر آ جائے گی. اب اگر کسی نے صحابی کو حد سے تنقید بنایا تو وہ قرآن کی آیتوں کا انکار کر رہا ہے. تو لہذا انہوں نے نیا پینترا بدلا ہے, انہوں نے تو پہلے بھی یزید کو لا کر کھڑا کرتے تھے, پہلے کہتے تھے امام حسین جو ہے نا وہ حکومت کے لیے گئے, ادھر جب ان کا منہ کالا ہوا کوئی دلیل ان کو کتابوں سے نہیں ملی سوائے وہ بلیغ الدین شیطان تھا مر گیا. تو یہ جتنے شیطان ہیں ذاکر نائک وغیرہ یہ ساری اسی ابلیس کی اولاد ہے. انہوں نے کیا کیا, ان کے لوگ کہتے ذاکر نائک کیا, میں نے کہا اس کے شیطان ہونے کے لیے کیا یہ کافی نہیں کہ وہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے؟ یہ پوری دنیا سن رہی ہے یزید کو رحمت اللہ علیہ, تو شاید ابلیس ہے بہت بڑا شیطان, ابلیس تو سب سے بڑا شیطان ہے اور سب سے بڑا خبیث ہے, لیکن میں کہتا ہوں یزید کی خباثت ایسی ہے کہ وہ بھی اپنا سودا بیچتے ہوئے یزید کا نام نہیں لیتا. یزید اتنا بدنام, تو شیطان بھی جس کا نام
لینے سے کترائے تو اس کو کس امام نے رحمت اللہ علیہ کہا ہوگا؟
سمجھ رہے میری بات آپ؟ بدنام زمانہ. ہاں یزید کا تعارف آپ کہہ سکتے ہیں. کبھی یوں ہوتا نا کہ کسی شخص کے تعارف کے لیے کوئی اچھا کلمہ لایا جاتا ہے. امانت حسین ساتھ رکھیں گے بالکل جچے گا, صداقت حسین ساتھ میں جچے گا, ٹھیک ہے نا, دیانت اور حسین ساتھ میں لکھیں تختی کے اوپر, دیانت بلیک بورڈ پہ لکھیں سامنے حسین لکھیں 100% برابر ہے, امانت لکھیں پھر حسین لکھیں 100%, بولو 100%, صداقت لکھیں حسین لکھیں 100%, 100% برابر ہے. اور میں نے کہا جتنے گناہ ہیں اس کے تختی پر لکھیں, زنا, شراب, بدکاری, بے نمازی. آپ نے میرا یہ تو حکم ہے, آگے صرف یزید لکھیں, بیعت وقت یہ سب پر ثابت آئے گا, بیعت وقت یہ سب پر ثابت آئے گا, 100% یزید. زنا کا لفظ اور یزید کا لفظ بہت جچتا ہے سامنے, بدکاری کا لفظ کیونکہ خباثت کے لیے یا کوئی بھی تعریف کے لیے ایگزامپل ہوتی ہے, مثال ہوتی ہے, تو آپ نے بلا تشبیہ بلا تشبیہ بلا تشبیہ بلا تشبیہ کر رہا ہوں, آپ نے جب اچھائی کی تعریف کی, اچھائی امانت کو کہتے ہیں, اچھائی صداقت کو کہتے ہیں, اچھائی دیانت کو کہتے ہیں, بچہ کہے سر فار ایگزامپل آپ کے امام حسین, بات سمجھ آ گئی؟ اب بیٹا بری چیزیں ہوتی ہیں, بری, جھوٹ بولنا برا ہے, فراڈ برا ہے, خیانت برا ہے, نمازیں چھوڑنا برا ہے, گانا سننا برا ہے, شراب پینا برا ہے, لباست بری ہے, زنا برا ہے, چوری بری ہے, بچہ بولے فار ایگزامپل یہ جذبات نہیں, بہت ہوش میں بول رہا ہوں کیونکہ صرف یہ موضوع 10 دن کا ہے, اس لیے میں اس موضوع کو آپ کو سمجھا رہا ہوں, سمجھ رہے میری بات؟ نوجوان طلبا سمجھ رہے؟ تو یہ اس کے اوپر اترنے والا ہے. تو جو یزید خباستوں کا پورا تعارف ہے اس کو آپ رحمت اللہ علیہ نہیں کہہ سکتے, تو کیا غوث اعظم نے کہا ہوگا کبھی مان اللہ؟ بولو. تو یہ پہلے تو یہ کہتے ہیں یزید تو رحمت اللہ علیہ ہے, میں نے کہا ذاکر نائک تیری شکل ہندو جیسی ہے, مجھے یہ بتاؤ اس کو رحمت اللہ علیہ کہا کس نے, اس کو رحمت اللہ, اس کو کس نے کہا, وہ کس مسجد میں امام تھا, کس امام نے کہا کہ یزید کھڑا ہو جائے تو اس کی بھی نماز پڑھ لو, کس نے کہا, کس نے کہا؟ ہاں یہ ضرور لکھا کہ وہ شراب پیتا تھا, یہ ضرور لکھا کہ وہ زنا کرتا تھا, یہ ضرور لکھا تاریخ کے اندر, سنا میری بات, یہ ضرور لکھا گیا ہے کہ وہ نماز چھوڑتا تھا, یہ ضرور لکھا گیا ہے کہ وہ محرمات سے نکاح کو جائز سمجھتا تھا, پھوپھیوں سے, بھتیجیوں سے, ذاکر نائک شاید آگے چل کر یہی سب کچھ کرنے والا ہے, پھوپھیوں سے, بھتیجیوں سے, کیونکہ محرمات کے رشتے یہ تو ایک ادب کی تصویر ہے, ادب کا, ادب کا ایک دھاگا ہے, ادب کا ایک خفیف پردہ ہے, اچھوں کے قریب آؤ گے تو فولاد کی دیوار بن جائے گی, اور ان کمینوں کے پاس جاؤ گے تو سب ختم ہو جائے گا. تو یزید کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے وہ شرابیں پیتا تھا, وہ نمازیں چھوڑتا تھا, وہ لباست کرتا تھا, وہ بدکاریاں کرتا تھا, وہ مجرے سنتا تھا, اور حسین وہ ہے جو نیزے پر بھی سر قرآن پڑھتا تھا. ظالموں تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میں ہدایت کے قبالے سے تمہارا مخلص بن کے کہہ رہا ہوں توبہ کرو, توبہ کرو, خدا کو کیا جواب دو گے؟ توبہ کرو, خدا کو کیا جواب دو گے؟ تو پہلے تو یہ امام حسین کو کہ مسئلے میں ہمیں وہاں الجھاتے تھے, اور ہمارا بھی دیکھے کاروبار کیا ہے, بس کتابیں کھولو اور ڈھونڈو اور فضائل بیان کرو. سنی کتنا خوش نصیب ہے, ہمارا کیا کام ہے, وہ اعتراض کرتا ہے فضائل کو ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر ایک اچھے آدمی کو کوئی اچھا کہے تو اس کا باپ بھی کبھی نیچے اتر کر آئے گا کہ آؤ ذرا شربت پی لو, تم میرے بیٹے سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو جو حسین کے لیے تڑپتے تو حضور اس کو بھول جائیں گے. بولو. حسن ان کا نام لے کر پکار دیکھ غم میں کہ یہ وہ نہیں جو غافل پس انتظار آئے. تو رشتے کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ان کو ہر جگہ سے پسپائی ہوئی ہے کہ یہ امام حسین کی شخصیت جو یقیناً بیدام ہے اس کو داغدار نہ کر سکے. تو یہ سارے کفار ایک طرف آئے اور اپنا سر جوڑ کر انہوں نے کہا کہ حسین کو جو اصل بس ہے نا اس کو گراؤ, اصل بس ہے نا, کیونکہ نیٹ پر جب میری تقریریں جاتی ہیں تو جواب نہیں بنتا تو گالی لکھتے ہیں. انہوں نے کہا جس طرح اس سید کو گالی دیتے تو حسین کو بھی دے دیں گے. میں نے کہا اس طرف تو بات چل سکتی ہے, اس طرف نہیں چل سکتی. وہاں پر سادات کی چادر سے پہلے صحابیت کی چادر ہے. کس کی ہے؟ حسبی چادر پہلے, نسبی چادر اندر ہے.
اور یہ حسبی چادر جو ڈائریکٹ زیادہ روشنی دے رہی ہے نا, تو پیچھے نصب کا بلب زیادہ تیز جل رہا ہے, اس لیے نکھر نکھر کے نکل رہی ہے, کسی اور کے پاس نہیں, یہ حسنین کے پاس موجود ہے. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی صحابیت پر حملہ کیا جاتا ہے. لہذا میں اس حوالے سے چند تحقیق کی بات آپ کے حوالے سے, صحابیت کے حوالے سے ذکر کرنا چاہتا ہوں. سنیں گے اس بات کو آپ, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی صحابیت, میں نے ساری کتابوں کا نام لیا ہے, اس وقت میرے پاس مقدمہ موجود ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ, حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ مورخ بھی ہے, محقق بھی ہے, محدث بھی ہے, فقیہ بھی ہے, امام بھی ہے, اسماء الرجال کے بھی امام ہے, فقہ شافعیہ میں بھی امام رکھتے ہیں, تاریخ بھی لکھتے ہیں, سیرت کے اندر بھی ہے, حدیث میں ان کی فتح الباری کا تو توتی بولتا ہے. اسی طرح علامہ جلالی شکی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی ہر شعبے کے امام ہیں. اور امام نے کہ تھوڑا یہاں سے حاصل کیا تو یعنی نمبر جب ہونے لگے تو 30 نمبر اس میں لیا, 33 نمبر پاس ہونے کے مارک لے کر اس میں چلے گئے, یہ نہیں. یہ جس فن کو پڑھا تو اس میں اگر اطلاق منتہا پر پانچ کا درجہ امامت حاصل کیا ہے, چاہے نا ہو, گرامر ہو, فقہ ہو, حدیث ہو, اصول ہو. سمجھ رہے میری بات؟ یہ نہیں کہ آپ اپنے کالج کے اندر 9 سبجیکٹ پڑھتے تو کہتے ہم نے بھی تو 9 سبجیکٹ پڑھے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاسنگ مارکس لے کر پاس ہو گئے, 9 سبجیکٹ ہم نے بھی امتحان دیا ہے. یہ وہ ہے جو ہر شعبے ہر سبجیکٹ کے امامت کے درجے پر پہنچے, اور پھر جو کتابیں لکھی وہ اس فن کے اندر اصول کا درجہ رکھتی ہے. یہ ان کا حال ہے اور ان کا مرتبہ ہے. آئیے میں آپ کے سامنے ان کی تحقیق پیش کرتا ہوں صحابی کے حوالے سے, کیونکہ الحمدللہ سنی بڑا کشادہ قلب ہوتا ہے, بہت قریب جا کر ان کی خواصوں کو دیکھتا ہے, اور پھر بہت قریب آ کر حسین کے دامن سے شرافت کے پھول کو چنتا ہے. لہذا میں نے باغ فتح میں بھی شیعوں کے 19 سوال ذکر کر کے جواب دیے ہیں. لہذا اور یہ میرے نہیں لیے, تمہارے بزرگوں نے سب لکھا ہے. اللہ بس ہمیں یہ شرف دے کہ ہم ان کے دامن علم سے چن چن کر لا کر وہ روحانی غذا کھائیں جس سے ہماری روح بھی تیار ہو جائے اور ہمارا دماغ اور ایمان بھی تیار ہو جائے. سمجھ رہے میری بات؟ یہ دسترخوان لگا ہوا ہے علم کا, اور اس پر ان کے بنائے ہوئے اور ان کے دیے ہوئے وہ روحانی غذا اور رزق ہے وہ لگے ہوئے ہیں. اب جو خوش نصیب ہے کوئی ایک لقمہ کھا کے پیٹ بھر جاتا ہے, کوئی یہ کہ پورا پیالہ کھا لیتا ہے. اب تو یہ اپنا ذرف ہے نا. حضرت امام محمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں. ہم نے بزرگوں سے سنا کہ امام شافعی نے اپنے بیٹوں سے کہا, میرا ایک شاگرد ہے بہت متقی اور پرہیزگار, بہت بڑا محدث ہے, اور وہ بہت بڑا متقی ہے, تہجد اس کی کبھی نہیں چھوٹتی, نماز کبھی نہیں چھوٹتی, بڑے آداب و اخلاق. بچوں نے امام شافعی سے کہا, پھر ان کو بلائی نہ کبھی. امام شافعی نے ان کو مصر میں بلایا, بغداد سے گئے امام محمد کے پاس. جب گئے ملاقات سب سے ہوئی تو بچے چاہتے تھے کہ ہمارے والد گرامی جو امامت کا درجہ رکھتے ہیں وہ جناب جس شاگرد کی بات کرتے ہیں وہ شاگرد کون ہے. حضرت امام محمد بن حنبل سے ملنے کے لیے بغداد شریف سے جب ملاقات ہوئی, دس بوسی کی مل لیے, اس کے بعد جب دسترخوان لگا تو حضرت امام محمد نے بس کھانا شروع کر دیا. یہ سالن بھی کھا رہے ہیں تو وہ سبزی بھی کھا رہے ہیں تو یہ بھی کھا رہے ہیں. بچے دیکھ رہے ہیں باپ نے بڑی تعریف کی, یہ کیسے کھا رہے ہیں, یہ تو بس پلیٹ بھر بھر کے کھاتے جا رہے ہیں. جو کھا لیا پیٹ بھر گئے, بچے تو پھر تعجب کر رہے تھے نا کہ باپ نے جس کو پسند کیا وہ کیسا ہے, دیکھنا چاہ رہے تھے. اور امام شافعی جیسے تو کہتے ہیں کہ جناب رات کے وقت بچوں نے دروازے کے پاس آنکھیں لگائی تھی کہ یہ تہجد کے لیے کب اٹھتے ہیں, وہ اٹھے نہیں, لیٹر ہے بستر پر, اٹھے نہیں. فجر کے وقت اٹھے, نماز پڑھی, جا کر باپ کو شکایت کی کہ یہ کیا. امام شافعی نے فرمایا بلا, کہا کیوں کیا ایسا؟ تو آپ نے کہا کہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ ایک عرصہ آپ کی میں نے خدمت میں زار و تلمس کو ختم کیا. امام احمد اپنے استاد کے اتنے فرمانبردار تھے کہ امام شافعی کے کپڑے اگر میلے ہو جائیں تو دھونے دیتے تھے امام احمد کو, تو امام احمد اس کو دھو کر پانی پھینکتے نہیں, پانی پی جاتے تھے.
میں نے کہا بابیو تمہارا عقیدہ تو کہیں نہیں ملتا, امام احمد رضا کا عقیدہ تو ہر گلی ہر کچھ ادھر ملتا ہے,
بغداد میں بھی ملتا ہے, مصر میں بھی ملتا ہے, مکہ میں بھی ملتا ہے, مدینے میں ملتا ہے. تمہارے نزدیک تو شرک ہونا چاہیے, پی جایا کرتے تھے. حضرت کرام علامہ عینی نے لکھا ہے تم قاری کے اندر یہ حوالہ. اب سنیے, حضرت امام شافعی نے پوچھا تم نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا حضور جب میں آپ کے دسترخوان پر پہنچا نا تو میری روح نے یہ نظارے دیکھے کہ یہ روٹی نہیں ہے, یہ نور کی غذا ہے.
تو میں نے زیادہ اس لیے حاصل کیا کہ انوار
تجلیات کے اندر منتقل کروں. فرمایا کہ میں پیٹ بھر کے کھا چکا. یہ تبرکات جو نیاز ہوتی ہے اس کا بھی حوالہ یہاں سے دیکھیں آپ, یہ محض خوراک نہیں, یہ بارش برکت ہے. تو فرمایا میری روح کو اس قدر چلا دی اس میں کہ میں تدریس کرتے ہوئے اور فتاوے لکھتے ہوئے چند جزئیے میرے دماغ میں پھنس گئے تھے, حل نہیں ہوتے تھے. تہجد اس لیے نہیں پڑی کہ اس کے لیے سونا پڑتا تھا. رات بھر یہ آپ کے کھانے کی برکت تھی کہ رات بھر میں سوچتا رہا اور ہر سوال کا جواب میرے دل میں آتا رہا. تو لگ گیا ہے اب دسترخوان ان کا. اب جس کا ضرب ہے وہ ایک لقمہ کھائے یہ اٹھ کے چلا جائے, خدا نہ کرے کوئی جائے, اور کون خوش نصیب ہے جو پیالہ در پیالہ اونھیل لے. اب آپ دیکھیے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحابی کا معنی کرتے ہیں, اور بڑی اصولی بات آپ نے یہاں پر صحابی کے حوالے سے کی ہے. اس بات کو میں دو لفظوں میں بھی کہہ سکتا تھا لیکن چاہتا ہوں کہ ان کی تحقیق کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں. صحیح ہے, سن رہے ہو؟ بولو سبحان اللہ. یہ صرف تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو ذوق آیا. اب تک میں تقریباً کوئی ہو نہ ہو تو 13 سے 14 جلسے تو اس 3 دن میں کر لیے ہیں. بولو سبحان اللہ. اور آپ نے سماعت کیا ہے تو پھر چپ نہیں رہنا ہے. ذوق محفل کے لیے اور ہر نیت بارگاہ اہل بیت میں ثواب کے لیے سے کیا کہنا ہے. اب سنیے, حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ نیاز جو ہے نا وہ روحانی کو بھی ملے گی, یہ روحانی ملے گی. اس لیے میں نے پہلے ہی حوالہ نیاز پر دیا ہے تاکہ تمہاری طبیعت تیار ہو جائے کہ وہ حلال بھی ہے, برکت بھی اور ملنے والی ہے, بنی بھی ہے. تیار رہنا, ٹھیک ہے؟ اور یہ قسمت والوں کو ملتی ہے. ہم نہیں کھائیں گے کون کھائے گا؟ میرا امام کہتا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے. کتے جب کھانے گرانے والے تو کھاؤ تو پھر ذکر بھی گاؤ نا, کھاؤ تو پھر ذکر بھی گاؤ. حضرت امام ابن حجر اسقلانی نے صحابی کی تعریف 3 جہتوں سے کی ہے, ایک ڈکشنری کے حوالے سے, ایک اصول کے حوالے سے, اور ایک محدثین کے حوالے سے. آپ لغوی اعتبار سے صحابی کا معنی جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ صحابی لغتن مشتق من الصحبہ, یہ جو ہے صحبت کے ساتھ مشتق ہے, اور یہ صحابی کا لفظ جو ہے یہ صحبت سے نکلا ہے. اور پھر اس کی بحث کرتے ہوئے کچھ عبارتوں کو حذف کرتا ہوں, وقت مختصر ہے. فرمایا لیکن اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ قلیلاً رکھا ہو یا کثیراً ملاقات ہوئی ہو. یہ لغتن اعتبار سے جس نے ایک بھی ملاقات کر دی تو لغوی اعتبار سے بھی اس کو صحابی کہا جاتا ہے. ایک بات اب تھوڑا آگے چلتے ہیں. فرمایا اسی کو علامہ صحابی کہتے ہیں, صحابی لغتن یقعو علی من صحبہ اقل ما یطلق علیہ اسم صحبت فضلا عما قالت صحبته وکثرت مجالسته. ہاں فرمایا کہ ایک دفعہ ملا یا کئی دفعہ ملا اس میں تکرار نہیں ہے. ہاں جو بار بار ملا یہ اس کے لیے فضیلت ضرور ہے. یہ تو لغوی اعتبار سے, ٹھیک ہے؟ اب اصول, علماء اصولی جو اصول کے تحت اس بات کو ذکر کرتے ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ. اب ذرا غور سے سنیے گا. فرماتے ہیں قال ابو الحسین فی المعتمد ہوا من قالت مجالسته له على طریق تتبع وتتبع له والاخذ له. فرمایا صحابی کو صحابی کہنے کی وجہ کیوں ہے, اس کے اندر کیا خاصیت ہوتی ہے؟ فرمایا کہ اس لیے کہ اس کا ذہن جو ہے وہ تبع کے لیے ہوتا ہے, قبولیت کے لیے ہوتا ہے. یعنی صحابی کے لیے جہاں ایمان ہونا شرط ہے نا, تو حالت ایمان میں وہ بات, ایمان تو سب سے پہلی شرط ہے, ایمان کے ساتھ وہ حضور سے چند شرائط کے ساتھ ملے گا تو اس کو صحابی کہا جائے گا. تو اصولی کہتے ہیں اگر کوئی شخص ایمان لے آیا کسی اور شخص کے ہاتھ پر, کسی صحابی کے ہاتھ پر ایمان لایا لیکن وہ آ گیا حضور کے دربار میں, تو صرف کیا دیکھنے سے صحابی ہو جائے گا یا اس کے اندر اپنی اور بھی کچھ نیتیں ہونی چاہیے کہ اگر وہ شامل ہو تو وہ صحابی بنے گا؟ تو بعض اصولین نے یہ ذکر کیا ہے کہ فرمایا اس کی پہلی نیت یہ ہونی چاہیے کہ تب آئے طریق تب آئے کہ وہ اطاعت کا ذہن لے کر آئے. ایمان ہے پھر کیا ذہن لے کر آئے؟ اطاعت کا ذہن لے کر آئے. والاخذ عنہ اور حضور سے شریعت لینے کا ذہن لے کر آئے. حضور سے شریعت بولیے لینے کا ذہن لے کر آئے. لیکن آگے چل کر امام سیوطی کہتے ہیں, علماء محدثین کا نظریہ اس حوالے سے ذکر کرتے ہیں, فرماتے قال اصحاب عند علماء الحديث قال ابن صلاح حكايه عن ابي مظفر السمعاني انه قال اصحاب الحديث کہ جو محدثین ہیں جن کا شعبہ حدیث کی خدمت کرنے کا ہے وہ صحابی جس کو کہتے ہیں. فرمایا کہ وہ صحابی جس کو کہتے ہیں کہ یطلقون اسم الصحابه على كل من روى عنه حديثا او كلمه. فرمایا صحابی اس کو کہیں گے جو حالت ایمان میں حضور کو دیکھے, صرف دیکھے نہیں بلکہ ساتھ میں اس نے حضور سے کوئی حدیث بیان کی ہو یا چاہے ایک جملہ بیان کیا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کو اگر کوئی صرف حالت ایمان میں دیکھے, میں چاہتا تو اپنے مطلب کی بات کر سکتا تھا لیکن میں پورا اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ ہمارا استدلال تم نے چھوڑ دیا اور اپنا استدلال پڑھ لیا تو پہلے میں انہی کا استدلال پڑھ رہا ہوں.
یعنی صرف مسلمان ہو کر حضور کو دیکھنا, علماء حدیث کہتے ہیں کہ یہ صحابیت کے لیے کافی نہیں, صحابی بننے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس نے حضور سے کوئی ایک حدیث یا ایک جملہ سنا ہو. پھر آگے فرماتے ہیں وَيَتَوَسَّعُونَ حَتَّى يَعُدُّونَ مَنْ رَآهُ رُؤْيَةً مِنَ الصَّحَابَةِ.
فرمایا لیکن اصل میں محدثین اس مسئلے میں توسو کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ چاہے جملہ سننے کی نیت تھی یا نہیں تھی, حضور نے اس کو دیکھ لیا اور صحابی ہو گیا.
یہ ایمان لے لیا, حضور نے اس کو دیکھ لیا یہ صحابی ہو گیا. فرمایا حاضر حاضر هذا الشرف منزلة النبي آتو كل من رآو حکم صحابته.
فرمائے سرکار کا در کا فیضان ہے کوئی اور شخص کسی کا ساتھی بنے تو کچھ لینے کے لیے بنے, مصطفیٰ تو وہ منبع فضیلت ہے کہ کوئی آ جائے لینے کے لیے وہ بھی صحابی, جو دیکھ لے وہ بھی خالی نہیں وہ بھی صحابی.
اور اس کی تعریف ایک علامہ ابن حجر اسقلانی نے کی ہے, بڑی تعریف. فرمایا صحابی کی ایک تعریف یہ ہے کہ من نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے حضور کو دیکھا وہ صحابی. آگے امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں آؤ آؤ نظرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا جس کو حضور نے دیکھا وہ صحابی. سمجھ میں فرق آ؟ فرمایا کہ صحابی وہ کہ من نظر النبی, جس نے نبی کو دیکھا وہ صحابی. فرما آؤ نظرہ النبی جو, یا حضور جس کو دیکھ لے وہ صحابی. ظالمو حسین کو حضور نے دیکھا نہیں, نماز میں کاندھے پر چڑھایا صحابہ ہٹانے کے لیے آئے تو آنکھوں سے اشارہ کیا نہیں ہٹانا.
یہ فضیلت تو حضرت ابن معاویہ کے پاس نہیں ہے, یزید کے لیے ثابت کر رہا ہے.
سمجھ رہے ہیں صحابی کی تعریف سمجھ رہے ہیں آپ سے؟
جہاں قید تھی نا وہ قیدوں کا ذکر کیا اور قیدوں کا ذکر کر کے آگے فرمایا یہ ساری بات ٹھیک ہے لیکن اس میں توسو ہوگا اور توسو اس اعتبار سے ہوگا کہ اگر یہ قیدے نہ بھی ہو اور حضور اس کو دیکھ لے عالم ایمان میں تو وہ صحابی ہے.
بولی سبحان اللہ. اسی طرح ایک اور ان کا استدلال میں پڑھ رہا ہوں اس کے بعد جواب دیتا ہوں. انہوں نے آدھی باتیں نقل کرتے ہیں پوری نہیں کرتے. علامہ واقعی ایک بات کرتے ہیں یہاں پر, ذرا توجہ سنیے گا. وہ ایک اعتراض قائم کرتے ہیں, اس اعتراض کو ناسی پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو صحابی کے لیے تو یہ تعریف ہے اور تم کہتے ہیں حضور نے امام حسن صحابی ہو گئے, حالانکہ اس کے لیے شرط یہ ہے. کیا شرط ہے؟ ورایت اہل العلم یقولون کل من رآ رسول اللہ وقد ادرک الحلم فاسلم وعقل امر الدین ورضیہ فهو عندنا ممن صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولو ساعہ من نہار. علامہ واقعی علیہ رحمہ اس بات کو لکھتے ہیں کہ اب یہاں پر ایک خاص شرط آتی ہے. پہلے تو یہ تھا نا کہ کلمے سننے کی نیت سے آیا ہو, چاہے ایک جملہ سننے کی نیت سے آیا ہو, اس کو لوانا رد کیا. فرمایا نہیں, یہ قید نہیں رکھتی اس نے, بس یوں بھی آگے صحابی ہو. اور جبکہ حسین سے حدیثیں ہیں, میں آگے پڑھوں گا بھی, ابن ماجہ میں امام حسن سے حدیث ہے. حضرت یہ ابو داؤد سنانا اس کے اندر حدیث ہے, ابو داؤد میں موجود حدیث. ابن ماجہ کے اندر امام حسین سے حدیث ہے, خود کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرفوع حدیث ہے. فرمایا میں نے سنا ہے. اگر صحابی کی تعریف یہ بھی کر دی جائے کہ وہ حدیث بیان کرے دیکھنے کے ساتھ, تو حسین نے دیکھا بھی ہے, کاندھے پر چڑھا بھی ہے اور حدیث بھی بیان کی ہے. دیکھنے کا تعلق بھی اتنا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ موضوع خشک تو نہیں ہو رہا, یہ تو تر بتر موضوع ہے. اب سنیے میری بات. یہاں پر علامہ واقعی نے اشکال قائم کیا ہے. وہ بالغ ہونے کی شرط لگاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اور ناس بھی یہ چوری کر کے اتنا چلاتے ہیں. دیکھو مودشی نے لکھا ہے, سنی علماء نے لکھا ہے. مجھے میرا بچہ کہنے تھا کہ جناب جو ہے وہ ایک کتاب شائع ہوئی اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی سنی علماء کے علماء فکریہ اس میں سے ساری عبارتیں جمع کی ہے کہ جو علماء نے بالغ ہونے کی شرط لگائی ہے اور حسین کے لیے بلوغیت کا دعویٰ تو کسی نے نہیں کیا. اب وہ عبارت یہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. عبارت یہ ہے کہ علامہ واقعی یہ کہتے ہیں کہ رعایت اہل علم یقولون, اہل علم یہ کہتے ہیں من رآ رسول اللہ وقد ادرک الحلم, کہ جو حضور سے ملے تو اس حال میں ملے کہ وہ بالغ ہو. الحلم بالغ ہو, اس حال میں ملے وہ عقل اور شعور بھی رکھتا ہو, امر دین دین کا دینی معاملے کا سارا شعور بھی رکھتا ہو, عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو. ولو ساعۃ من نہار, چاہے پھر اس نے ایک دفعہ دیکھا ہو علیہ الصلوۃ والسلام کو یا کئی دفعہ دیکھا اس کو صحابی کہا جائے گا. یہ ایک اور قید آئی اس میں,
سمجھ رہے؟
کیا قید آئی؟ کہ اس کے لیے بالغ اور عاقل ہونا شرط. پہلے قید آئی کہ وہ حدیث ایمان کے ساتھ حضور کو دیکھنا کافی نہیں ہے, دیکھنے کے ساتھ وہ حدیث بھی بیان کرے گا. لیکن محدثین نے اس قید پر رد کیا جبکہ حسین کے لیے وہ بھی ثابت تھے
رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
لیکن پھر بھی اس کو علماء نے نہیں دیا, فرمایا نہیں حدیث سننا شرط نہیں ہے, حدیث بیان کرنا شرط نہیں ہے, ورنہ حضور کے اتنے سارے صحابہ ہیں سب نے حدیث بیان کی ہے. حضور کے 124,000 صحابہ ہیں تو کیا سب سے مسنداتی ہے؟ ایسا نہیں. کئی ایسے صحابہ ہیں جن کے نام بھی ہم نہیں جانتے. بولو, صحابہ کے نام پر کتابیں لکھی گئیں, ان کی سیرت میں کتابیں لکھی گئیں, لیکن کسی محدث نے یہ نہیں کہا, نہ کسی سیرت نگار نے یہ کہا بس یہ ختم, اس کے علاوہ کوئی صحابی نہیں. انہوں نے کہا یہ جتنے جمع ہو سکتے جمع کیے. قرآن میں دیکھیں انبیاء کرام 124,000 ہے, قرآن میں چند نام ہے. اب اگر یہ شرط لگا دی جائے, اگر حسین کے لیے حدیث بیان کرنے کی شرط, تو یہ یوں ہوا کہ جس کا نام قرآن میں ہوگا وہ نبی ہوگا اور جس کا نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا, تو پھر وہ 124,000 کیسے ہوں گے؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ قرآن میں تو چند انبیاء کے نام ہیں, لیکن کہا کہتے ہیں نہیں, قرآن میں جن کا ذکر جن کی قوموں کے حوالے ضروری تھا وہ آ گیا, جن کے ساتھ ایک مہم میں واقعہ جڑا ہوا تھا وہ آ گیا, جن کے ساتھ خیر و شر کا کوئی فلسفہ اور ان کی زندگی سے ہدایت کے جو پہلو تھے اور تمہارے بھی ضروری تھے وہ آ گیا. لیکن یہ شرط نہیں, ہاں جن کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں وہ کسی رسول کے خادم تھے, بستر اٹھانے والے تھے, بستر بچھانے والے تھے, لیکن تھے وہ, ان کو بھی نبوت ملی تھی, ان کا ذکر نہیں آیا, تو ان کا انکار کریں گے تو کافر ہو جائے گا نا. اس لیے ہم کہتے ہیں یا اللہ تیری جناب سے جو نبوت کا لباس پہن کر آئے, جن کو ہم جانتے ہیں ان پر بھی اور جن کو نہیں جانتے ان کو بھی, سب پر ایمان لاتے ہیں. تو اب صحابیت کی شرط کے لیے شرط آئی, علامہ واقعی کہتے ہیں کہ الحلم, کہ اسے بالغ ہونا چاہیے. اب یہ حوالہ نقل کر کے دیکھو, بالغ کون سب نے غلط بات کی؟ اگر حسین کو ثابت سے ہٹایا تو یہ علماء نے کہا, ان کو بھی گستاخ ہو. میں نے کہا نہ, گستاخ نہیں کہیں گے, پوری کتاب دیکھیں گے. کتاب کھول کر دیکھا تو آگے لفظ موجود ہے, یہ ساری بات لکھنے کے بعد آگے موجود ہے. حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی جو خود محدث ہیں, اصول کے امام ہیں, وہ کہتے ہیں ہاذا تعریف غیر جامع,
یہ کوئی جامع تعریف نہیں ہے کہ جو بابو کی قید لگا رہے ہو.
ہاذا تعریف غیر جامع لانه يخرج بعض الصحابه ممن دون الحلم ورواه عنه. آپ فرماتے ہیں کہ بالغ کی قید, حضور کو دیکھنے کے لیے بالغ ہونے کی قید لگانا غلط ہے, اس لیے کہ اگر آپ لگاؤ گے تو بہت سے صحابہ اس سے نکل جائیں گے جنہوں نے حدیثیں بیان کی ہیں اور وہ بالغ نہیں تھے. میں نے پوچھا کوئی, تو کہا جی پہلا نام جس کا لوں گا کل حسن بن حسین.
یہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے, کئی لوگ تھے لیکن پہلا نام جو دیا ہے
وہ حضرت امام حسن حسین کا دیا. فرما کر حسن بن حسین عبداللہ ابن عباس ہے اور الحسین وہ سید شباب اہل الجنہ. فرما حسین تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور تمام علماء اس طرف آئے ہیں. تقریب الراوی اٹھا کر دیکھیں, امام جلال السیوطی نے تمام باحث لکھنے کے بعد فرمایا یہ قول باطل ہے کہ بالغ ہوگا پھر ایمان کے ساتھ دیکھے گا تو صحابی ہے. فرمایا نہیں, بالغ ہونا شرط نہیں, نابالغیت کے اندر بھی اگر حضور کی خدمت میں کوئی گیا, سرکار نے تو چشمہ کرم اس پر ڈال دیے اور گواہ کوئی ہو گیا کہ ہاں حضور نے اس کو دیکھا تھا وہ صحابی ہے, کب پوچھا گیا ایسا کون؟ کہا جی حسن اور حسین ہے. حسن ہے, حسن ہے اور حسین ہے. حسین کو حضور نے دیکھا نہیں, دیکھا ہی نہیں, بلکہ دیکھ لیتے تو خطبہ دیتے ہوئے ممبر سے اتر جاتے. یہاں تو یہ ہے, یہاں تو عام بات تھی کہ جس کو دیکھ لیا وہ صحابی, یہ تو وہ صحابی ہے جن کو دیکھا ہی نہیں, دیکھ لیا تو خطبہ موقوف کر کے اتر کر آیا اور گود میں اٹھا لیا. سمجھ گئے آپ ناسبیو؟ اب لا اس کے مقابلے میں کوئی حوالہ. اور میں کہتا لا یار, تاکہ ہماری زندگی تھوڑی اگر باقی تو تھوڑی محنت کا کام تو کریں, تاکہ پتا نہیں چلے دائی ارے جل جب آئے لبے کہہ دے ایسا گما دے ان کی بلا میں. سنیو, فارغ مت رہا کرو, جو فارغ ہوتا ہے اس کو شیطان پکڑتا ہے, جو فارغ ہوتا ہے اس کو مطالعے کا شوق پیدا کرو, علماء کی تقاریر سننے کا شوق پیدا کرو. میرے نوجوان دوستو, خاص طور پر علماء کی صحبت میں بیٹھو, اچھے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو, اپنے آپ کو مصروف رکھو. مصروف رہو گے تمہارا علم بھی بچے گا, تمہاری جوانی بھی بچے گی اور تمہارا عقیدہ بھی بچے گا. اچھوں کی صحبت میں بیٹھو,
مساجد کی طرف رخ کرو، علماء کی
صحبت اختیار کرو، مشائخ کی صحبت اختیار کرو، لیکن یہ نہیں جس کو تم تسبیح میں دیکھو، سفید پگڑی میں دیکھو، کہنے لگے تو میں ان کو مانتا ہوں، یہ اپنے آپ کو نقشبندی کہتے ہیں، ہمارے علاقے میں کہا تھا کہ جی نقشبندی کہتے ہیں، میں نے کہا دیوبندی تو نقشبندی نہیں ہو سکتا، کہنے لگے وہ کیوں، میں نے کہا مجدد صاحب کے جو عقیدے وہ تو اس کے نزدیک شرک ہے اور سلسلہ نقشبندی ہے، سادی سی بات کر رہا ہوں، سادی سی، کیونکہ نقشبندی جس کو کہا جائے گا، ہمارے بارفانی صاحب کی نقشبندی ہے الحمدللہ، پھر ایسا نقشبندی ہونا چاہیے، کیونکہ جو نقشبندی ہوگا وہ رضوی بھی ہوگا، رضوی ہونے سے مراد یہ نہیں کہ امام احمد رضا سے بیعت کرے، بلکہ یہ جو اہل سنت کے شعار ہے اس کو منائے، تمہارے نزدیک نور ماننا شرک، تمہارے نزدیک حیات شرک، تمہارے نزدیک یہ شرک، اور مجدد صاحب ہتھوڑا اٹھا کر راضیوں کو ٹھوکتے ہیں اپنے فتاووں کے اندر اور سب کا ثبوت دیتے ہیں، میں نے کہا واہ، سلسلہ جس سے چلا ہے اس کا عقیدہ اور تم سلسلہ مار رہے ہو تمہارا عقیدہ اور، میں نے کہا واہ، یہ تو عجیب سی بات ہے کہ جناب کس کو کہتے ہیں کمال کا جھوٹا، جو جھوٹ اس انداز میں بولے کہ جھوٹ بھی لوگوں کو سچ لگے، یہ ہے وہ کمال کا بےمان جھوٹا، کہ نام لے رہا ہے نیک لوگوں کا اور بات کر رہا ہے شیطانوں والی، سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ اب آئیے اس نقطے پر جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، یہ درمیان میں مجھے سب پتا ہے اخلاق کے لحاظ سے کیسے بات کرنی چاہیے، یہ اخلاق کے وہ گوشے ہیں، کتابوں کے اندر یہ لکھا گیا ہے، دیکھو میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا اور میں کہہ بھی نہیں سکتا، آپ کو کہنا گناہ سمجھتا ہوں، کیوں؟ آپ صحابہ اور اہل بیت کے عاشق ہو،
آپ کی توہین کو میں فسق سمجھتا ہوں،
کیوں؟ اور آپ کی تعظیم کو عبادت سمجھتا ہوں، کیوں؟ آپ کے دل میں ابوبکر عمر علی کی محبت ہے،
تو تعظیم داڑھی بڑھانے سے نہیں آتی، داڑھی کے ساتھ ہی عقیدہ رکھنے سے آتی ہے،
کوئی کہے گی شادی ہے کیسی بات کر دی، میں نے کہا تحفہ سنا شریف پڑھے شاہ عبد العزیز صاحب کی، شاہ عبد العزیز صاحب سے کسی نے پوچھا حدیث کا راوی کیسا ہونا چاہیے اور حدیث کتنا حساس منصب ہے، فرمایا حدیث کا راوی کیسا ہونا چاہیے، تو آپ نے فرمایا تو بتا کیسا ہونا چاہیے، وہ کہنے لگے جی شاگردوں نے کہا کہ جی حضور ایسا ہونا چاہیے کہ ہم نے تو کتابوں پڑھا ہے کہ جو حضور کی حدیث بیان کرے وہ انتہائی سچا اور سچا ہو، اور اس کا عمل بھی بہت اچھا ہو، اور بس آپ نے فرمایا نہیں ایک اور بات، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے تو فرض نہ شکی کے اندر، اگر کوئی شخص فرماتے ہیں شیعوں کو کہتے ہیں ہم اہل سنت تو اہل بیت کی محبت میں یہاں پر پہنچے ہیں، شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں شیعوں کو کہتے ہیں تو فرض نہ شکی میں کہ تم کہتے ہو ہمیں اہل بیت کی محبت نہیں، فرما ہم اہل سنت اہل بیت کی محبت میں یہاں تک پہنچے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہے جتنا صادق القول ہو اور صادق العمل ہو اور دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو ہم اس سے روایت لینے کو مردود 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 سمجھتے ہیں، یعنی پتا چلا کہ اب سچ بولنے کے ساتھ اور سنتوں کو نافذ کرنے کے ساتھ دل میں محبت علی اور حسین کی ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ چیز داڑھی کو بھی سدھار دے گی اور سچ بولنے کو بھی مقبول کرے گی، تو فرمایا اگر کوئی شخص، پھر سے سنیے، اگر کوئی شخص جس قدر صادق القول، شاہ عبد العزیز صاحب کہتے ہیں عام آدمی نہیں کر رہا ہے، صادق القول اور صالح العمل ہو لیکن اس کے دل میں اہل بیت کی محبت یا اس کی زبان سے کوئی احانت کا پہلو نکل جائے تو چاہے وہ کتنا سچ بولنے والا ہو اور کتنا بڑا نمازی ہو اس سے روایت دینا مردود ہے، کیا فرمایا اس سے روایت دینا، روایت دینا، یہ شیعوں کا نہیں سنیوں کا مطلب بتا رہا ہوں میں، روایت دینا مردود ہے، لہذا آپ نے دیکھا کہ حضرت امام حسن مصطفیٰ اور حضرت امام حسین مصطفیٰ یہ دونوں صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور وہ بڑی جامع اور مختصر تعریف ہے حضرت امام حضرت کی، من نظر
من نظر نبی، کہ جو نبی کو دیکھے وہ بھی صحابی، او نظر نبی یا نبی اس کو دیکھنے وہ صحابی،
تو سنیے یہ حوالہ یاد ہوا، یاد ہوا، اب تم نے ذکر حسین اگر کرنا ہے نا اور اپنے بچوں کو سکھانا ہے تو اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ حسین اولاد رسول بھی ہیں اور صحابی رسول بھی ہیں،
یہ دونوں بات سکھانی ہے، سمجھ رہے ہو،
جاگو سنیو جاگو، کیونکہ آگے میڈیا کی ترقی اور نیٹ پر جو خباستیں چل رہی ہیں اس کو دیکھ کر یہ پتا چلتا ہے کہ تمہارے عقیدوں پر خدا نہ کرے تم تو صحبت اچھی اختیار کر گئے، اپنے بچوں کو یہ نصیحت کر کے جانا تاکہ وہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، ورنہ مستقبل کا بلکہ شروع ہو گیا یہ فتنہ ہے کہ جو تمہارے نزدیک معظم شخصیات ہیں اور جس اصول کی بنا پر ان کا ادب ہے اب لوگ ان کے اسی اصول کو کہتے ہیں ایسے نہیں ہے، جس طرح کے حضرت امام حسین کا سب سے بڑا وصف صحابی ہونا ہے، کہتے ہیں جی صحابی نہیں، اور میں نے آپ کو بتایا شرارت کیوں کرتے ہیں، شرارت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو صحابیت سے نیچے اتارے تو پھر جو چاہے بولتے رہے،
صحابیت پر رہیں گے تو پھر عمر کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہوں گے، فضیلت میں وہ اعلیٰ ہے، ان کو علی الاطلاق فضیلت ہے، لیکن نفس صحابیت کی فضیلت سب کو حاصل ہے،
نفس صحابیت میں سب برابر ہے،
نفس صحابیت میں جس طرح صدیق اکبر صحابی ہے اس طرح حسین صحابی، بولے سبحان اللہ،
نفس صحابیت میں جیسے فاروق اعظم صحابی
ایسے حسین صحابی، بولے سبحان اللہ، نفس صحابیت میں جیسے عثمان غنی صحابی ہیں ایسے حسین صحابی، نفس صحابیت میں جیسے مولا علی صحابی ہے ایسے حسین صحابی ہے، یہ الگ بات ہے، پھر وہ فضیلت کے درجے ہوتے ہیں جس میں صدیق اکبر سب سے افضل ہو جاتے ہیں، پھر ابو بکر ہوتے ہیں، پھر عمر ہوتے ہیں، پھر عثمان، پھر علی، پھر یہ سلسلہ، تو یہ تو فضیلت کے درجے ہیں، جس طرح کے نفس رسالت میں سارے نبی برابر ہیں،
تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض، لیکن اللہ انہیں اضافی فضیلت دے
کر انہیں بڑھاتا ہے، اس لیے نفس رسالت میں کسی ایک بھی رسول کا انکار کریں تو قرآن کہتا لا نفرق بین احد من رسل، کسی ایک رسول کا انکار نہیں کرنا، ہاں انہیں فضیلت کے درجے ہیں، نفس صحابیت میں سب ایک جیسے، فضیلت میں ایک جیسے نہیں، تو لہذا نفس صحابیت ان تمام کے پاس ایک ہے، اور فضیلت کا مم جو ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، جو جتنے قریب سے حضور کے پاس آتا ہے اس میں ہی زیادہ اس کو فضیلت مل جاتی ہے، جہت قرابت، جو قرآن کریم نے کہا کہ الا المودت فی القربا، اے نبی کہیے کہ میں دین کی خدمت پر تمہیں کسی چیز کا اجر نہیں مانتا، لیکن کیا الا المودت فی القربا، میں تم سے قرابت کا، قرابت کی محبت چاہتا ہوں، یہاں پر علماء نے سوال اٹھایا، قرابت میں تو صحابہ بھی ہیں، بعض لوگ اس کا ترجمہ اتنا کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ قرابت سے مراد امام حسین، امام حسن، علی، میں نے کہا یہ بھی ٹھیک نہیں، قرابت میں حضرت ابوبکر بھی ہے، کیونکہ حضور کے قریب رہے، قرابت نسب کے اعتبار سے بھی، صحبت کے اعتبار سے، اور دونوں میں سے کسی کو ایک بھی شخص ملا تو وہ قرابت ہے، ٹھیک ہے، تو قرابت میں صدیق اکبر بھی ہے، سن رہے ہو میری بات، قرابت میں صدیق اکبر بھی ہے، فاروق اعظم بھی، عثمان غنی بھی ہے، علی بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، سب قرابت میں ہیں، لیکن جب سب یہ سب مل کے حسین کو دیکھتے ہیں تو بھاگے بھاگے جاتے ہیں،
چومنے کے لیے بھاگے بھاگے جاتے ہیں،
میں نے چشم تصور میں پوچھا، میں نے پوچھا شیخین سے، جب صدیق اکبر سے، فاروق اعظم سے، کہ حسین آپ کے پاس آتا ہے تو آپ پر دیوانگی آ جاتی ہے، آپ پر کیفیت بن جاتی ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، آپ بھی تو قرابت کا درجہ رکھتے ہیں، آپ بھی بولیے، آپ بھی قرابت کا درجہ رکھتے ہیں، اور حسین بھی قرابت کا درجہ رکھتا ہے، تو جواب آتا ہے کہ قرابت تو سب رکھتے ہیں، لیکن جہت قرابت جو قریب ہے وہ حسین کی، دیکھو ایک چشمہ بہ رہا ہوتا ہے بلا تشبیہ، ایک چشمہ میٹھا بہ رہا ہے، اس طرف کی منڈیر تھوڑی دور ہے اور اس طرف کی قریب ہے، اس طرف والے آدمی کو ہاتھ تھوڑا آگے بڑھا کر پینا پڑتا ہے، اور اس طرف جو کھڑا ہوا ہے پانی کے ساتھ اس کی منڈیر بنی، وہ جلدی پیتا، تو اب پی سب رہے ہیں، لیکن اس کی جہت قریب ہے، اس کی جہت دور ہے، تو حسن ہے جہت قرابت میں سب سے پہلے، کیونکہ سب کو حسبی جہت مل رہی ہے، انہیں حسبی نسبی دونوں جہت مل رہی ہے،
جہت کا قرابت،
جہت جو ہے اس فضیلت کی جو جہت ہے وہ حسنین کے پاس زیادہ قریب ہے، زیادہ قریب ہے، اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر ہو، اس لیے فاروق اعظم ہے، ان کی محبت میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، بولیے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، حسین اگر صحابی ہیں تو بیٹے بھی ہیں،
اب بتاؤ ایک اضافی آ گئی، یہ صدیق اکبر کے پاس نہیں، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے،
فضیلت علی الاطلاق سے صدیق اکبر کی ہے، جب مطلق اور علی الاطلاق اور سب سے افضل کہا جائے گا تو صدیق اکبر کو کہا جائے گا، لیکن جزوی فضیلت ہر ایک کو دی گئی ہے، جزوی فضیلت، کچھ فضیلت ایسی ہے جو حضرت عائشہ کے پاس ہے، فاطمہ کے پاس نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کچھ فضیلت ایسی ہے جو حضرت فاطمہ کے پاس ہے، حضرت عائشہ کے پاس نہیں ہے، کچھ فضیلت ایسی ہے کیونکہ حضور کی ذات جو ہے وہ منبع فیض ہے، کسی نے کبھی دیکھا کوئی نہیں پی رہا، وہ تنہا آ کر پی گیا، جام تنہا پی گیا، اور کسی کو لائن لگا کر پینا پڑا، پینا وہ پیا اس نے بھی، لیکن اس کے لیے کیا کم شرف ہے کہ جب یہ آیا تو کوئی بھی نہیں تھا، تو یہ جزوی فضیلت، یہ جزوی فضیلت، یہ ہر ایک کی الگ الگ ہے، تو لہذا اس کے بعد میں حضرت امام حسن مجتبی، امام حسین، حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم سب سے ہٹ کر ایک بڑی فضیلت رکھتے ہیں، اور فضیلت کیا ہے، نبی کا بیٹا ہونا،
حضور کے سینے پہ چڑھ جانا، حضور کو کہنا کہ پیاس لگی منہ کھولے، سرکار زبان کھولتے تو چوسنا شروع کر دیتے، یہ صحابہ نظر نہیں اٹھا سکتے، وہ ہاتھ پکڑ کے ممبر سے اتار دیتے،
یہ جہت فضیلت کس کے پاس ہے؟ بولیے سبحان اللہ. اس جہت فضیلت کی بنا پر حضرت سیدنا صدیق اکبر ہو یا سیدنا فاروق اعظم ہو، وہ بڑھ بڑھ کر حسین سے کہتے ہیں کہ تو تو ہماری اولادوں سے زیادہ ہمارا عزیز ہے، اولادوں سے زیادہ عزیز ہے، اس لیے کہ اولاد سے ہمارا رشتہ ہماری وجہ سے اور تجھ سے رشتہ نبی کے بیٹے ہونے کی وجہ سے. اب سنیے میں یہاں پر آخر میں جو تھوڑا سا وقت میرے پاس رہ گیا ہے، میں فضیلت کی چند باتیں یہاں پر مجموعی طور پر آپ کی خدمت میں اٹھانا چاہتا ہوں. علی صاحبہ فی تمیز صحابہ سے میں ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت امام حسن مصطفیٰ اور حضرت امام حسین مصطفیٰ درود پاک پڑھ لیجیے. گفتگو جتنی ہوئی سمجھ میں آئی ہے؟ فضیلت کو آپ نے دیگر جہتوں سے سنا، میرے دوستو اس جہت سے بھی ذرا سنیں اور اپنے عقیدے کو تحفظ دیں اور مل کر کہیں حسین صحابی رسول ہیں، حسین 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 اولاد رسول ہے. یہ دونوں یاد رکھنا، سنیو، ہاتھ اٹھا کر کو نہیں بھولیں گے، سب ہاتھ اٹھائیں، میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں، اپنے بچوں اپنے دوستوں سچ بتائیں گے، بتائیں گے نا، خدا کی قسم اگر آپ نے یہ عہد کر لیا ناصیت جڑ سے ختم ہو جائے گی. سستی ہم کرتے ہیں بس، محفل ہوئی بعد میں کیا کرتے ہیں، تقریب بہت اچھی کیا کیا پتا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا یعنی تمہیں جناب خزانے کی چابی مل گئی ہے اور تم نے اس کو سمجھا کہ یہ پتا نہیں کوئی عام سے لوہے کی چیزیں پھینکی ہے تم نے اس کو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو مل گئی ہے تو پھر اس سے، یہ تو ذریعہ تھا نا اصل مقصد کو لینے کا، اب اس کو لے کے چلو اور حاصل کرو وہاں سے، راستے میں کسی کو لٹا نہیں دینا بلکہ چلو. اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ابھی ذکر حسین سنو، جاؤ کھانا کھانے بیٹھو، کھانا کھاؤ لیکن کھاؤ تو یہ سمجھو کہ یہ نام حسین کا ہے، یہ حسین کے احسان ثواب کا ہے. جب چلو گھر کی طرف تو یہ ذہن لے کے چلو میں ذکر اہل بیت سن کر آیا ہوں. گھر میں جاؤ تو سب کو مبارکباد دو، اللہ نے مجھ پر بڑا کرم کیا، آج میں نے اہل بیت کا ذکر سنا ہے. اور جب سونے کے لیے بیٹھ جاؤ تو پھر آنکھ بند کر کے سوچو کہ اہل بیت کیسے ہیں اور میں نے کیا سنا ہے. اس کو ایک دن آپ نے ریپیٹ کر دیا، یہ پھر زندگی بھر آپ کے دماغ سے بھی نکلے گا. زندگی بھر کھانا بھی کھاؤ، گھر بھی جاؤ، بچوں سے بھی ملو، لیکن سب کو آل محمد کا صدقہ سمجھو. تو جب نسبت پکڑ لو گے تو سب پتا رہے گا. ہم بھولتے جب ہیں کہ جب ہم اس ذکر کو بس مسجد تک محدود ہیں، بس اس کی ضرورت یہی ہے کہ باہر نہیں، باہر دوسری اور چیز ہے، تو پھر جو بندہ خود کسی قدر و قیمت نہیں جان جاتا، تو ہم تو مائی بکرم ہے کوئی سائی ہی نہیں، وہ تو عطا کرنے کے لیے تیار ہے لیکن ہم خود نہیں لینا چاہتے. ہم درود پاک پڑھیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب چل احادیث، جو چند منٹ میرے پاس رہ گئے اس حوالے سے، مجھے کسی اور جگہ بھی جانا ہے، اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے 11 بجے تقریر ختم کرنی تھی، 9 بجے تقریر شروع کر کے، لیکن کچھ پروگرامز تھے جس کی وجہ سے میں سفر میں تاخیر کر گیا اور کچھ ریکارڈنگ تھی اس حوالے سے. تو اب میں صرف اس وقت کو پورا کرنے کے لیے اور جو ضروری باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، انفرادی فضائل جو شاید میں نے اس سے پہلے کبھی ذکر نہیں کیے، اور آج ہمیں یہ سننے کا بھی شرف مل رہا ہے اور بولنے کا بھی شرف مل رہا ہے. بولیے سبحان اللہ. الحسن ابن ابی الحسن ابن علی ابن ابی طالب، حضرت امام حسن مصطفیٰ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف الحاشمی، کیا لقب پاک ہے، یہ سلسلہ تو زہر ہے. یہ جو نام ہے نا حسن، بیٹے ہیں علی کے، علی پھر آگے چل کر بیٹے بن رہے ہیں حضرت سیدنا عبد المطلب کے، جناب ابو طالب کے بیٹے، پھر عبد المطلب کے بیٹے، پھر ہاشم کے بیٹے، عبد المناف کے بیٹے. تو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے حضور کے والدین کے ساتھ جو آگے جڑ رہا ہے، وہ جڑ رہا ہے سیدنا عبد المطلب سے. جہاں پر امام حسن جا کر سیدنا عبد المطلب سے ملتے ہیں پھر یہ اوپر تک، اوپر تک. یہ سلسلہ تو زہر ہے، سونے کی زنجیر ہے. ابن ماجہ کا مقدمہ اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے، فرما کر کوئی پاگل ہو تو آل محمد کے نام کو لو اور اس کو دم کرو صحیح ہو جائے گا.
آل محمد کا نام پڑھ کے دم کرو وہ صحیح ہو جائے گا. یہ اہل سنت کی کتاب سنن ابن ماجہ، بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ. ابن ماجہ کے مقدمے میں ہمارے امام کا عقیدہ ہے کہ پڑھ کر رکھو دم کرو جن ہو جادو وہ بھاگ جائے گا.
کسی نے پوچھا کیوں؟
فرمایا وہ غار والے جو اصحاب تھے نا اصحاب کہف ان کے نام کا فیض ہے نا، کہنے لگا ہاں، بولے کہ اصحاب کہف کے نام میں یہ کرامت ہے تو اصحاب محمد اور آل محمد کی اشارہ ہے،
وہ تو کہف سے نسبت رکھتے ہیں،
یہ ذات مصطفیٰ سے نسبت رکھتے ہیں۔
حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ صدق رسول اللہ و ریحانتہ، حضرت امام حسن جو ہیں وہ حضور کے پوتے ہیں، نواسے ہیں اور حضور کے پھول ہیں۔ امیر المومنین ابو محمد اور آپ امیر المومنین ہیں، یزید امیر المومنین بولو، اس لیے نہیں کہ خلافت حضور نے فرمایا 30 سال چلے گی، اس کے بعد یہ کئی احادیث ہیں، درجنہ حدیث ابو داؤد اندر بھی موجود ہے، ملوکیت شروع ہو جائے گی، بادشاہی اور خدا کا کرنا دیکھیں آپ، اور یقیناً حضور نے اللہ کے فرمان کے مطابق ارشاد فرمایا، تو جس وقت حضرت علی خلیفہ بنے تو 4 سال باقی ہے 30 سال کو پورا ہونے میں، آپ کی شہادت ہو گئی تو 6 مہینے باقی ہے، لیکن 30 سال میں بھی 6 مہینے باقی ہے۔ امام حسن خلیفہ ہوئے جس دن 30 سال مکمل ہو رہے اسی دن آپ بھی شہید ہو گئے، تو دیکھیے 30 سال کا عرصہ جو حضور نے فرمایا، 30 سال تک پہلے خلافت رہے گی، اس کے بعد بادشاہی، تو خلفائے راشدین 5 ہیں،
خلفائے راشدین
بولو کون، 5، سیدنا صدیق اکبر بولو رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، امام حسن مصطفیٰ،
تو یہ خلفائے راشدین 30 سال یہاں پر آ کے مکمل ہو گئے، 30 سال بولو۔
اچھا 30 سال کے حضور نے قید کیوں لگائی؟ حضور کا تو سارے میں پورا 100 سال ہی برکت والا ہے، حضور نے کہا کہ خیر قرن قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم او کما قال البخاری حدیث ہے کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے ساتھ جڑے گا پھر جڑے گا۔ تو بعض علماء نے اس کو 300 سال پر بھی لیا ہے، بعض علماء نے اس کو صحابی تابعی تبعی کو 3 زمانہ بنایا ہے لیا، لیکن حضور نے یہ فضیلت جہاں اتنی عام بیان کی تھی، لیکن اس کے مقابلے میں کہ خلافت 30 سال رہے گی، تو اپنے زمانے کو حضور نے 100 سال کہا کہ میرے بعد میرا جو زمانہ 100 سال ہے یہ سب سے بہتر ہے، اس کے بعد جو 100 سال ہے پھر سب سے بہتر ہے، اس کے بعد جو 100 سال ہے وہ بولو سب سے بہتر ہے۔ اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہوگا کہ میرے صحابہ کا جو زمانہ ہے سب سے بہتر ہے، پھر تابعی کا زمانہ جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، تب تبائی کا زمانہ ہے وہ سب سے بہتر، یہ 3 زمانے دونوں اخبار کے ساتھ آ گئے، تو یہ 3 زمانے کم سے کم 200 سال 250 سال تو بنتے ہیں، 200 سال تو بنتے ہیں، تو 200 سال یا 225 سال یا 250 سال جو بھی اگر آپ تب تبائی کے دور تک لے کر آئے سے، تو میں یہ کہتا ہوں اس کے مقابلے میں الگ سے فرمایا 30 سال، تو یہاں تو ڈائریکٹ 300 سال یا 225 سال کی اجازت دی، 250 سال کی اجازت دی یا 200 سال کی اجازت دی، پھر الگ سے خلافت کو 30 سال کیوں بیان کیا؟ تو اس پر غور کرنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ دراصل یہ اسلام جو ہے نا یہ قیامت تک رہنے کے لیے آیا ہے، قیامت تک رہنے کے لیے آیا ہے۔ میں نے عمارت اس کی کھڑا کر دی ہے، میں نے عمارت اس کی بلا تشبیہ عرض کرتا ہوں، جب بلڈنگ کا سٹرکچر کھڑا ہوتا ہے تو اس کو پانی پلایا جاتا ہے، مٹیریل ڈالا جاتا ہے اور پھر نیا پلاسٹر کیا جاتا ہے، یا کوئی چیز پروڈکٹ تیار کی جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس ٹیسٹ میں وہ کامیاب ہوگا تو پھر لکھ کر دیتے ہیں یہ 100 سال چل جائے گی، یہ بولیے ایسا ہوتا ہے نا، یہ میں نے عام سی مثال پیش کی ہے، کوئی اہتمام کے ساتھ نہیں، سر دس میرے دماغ میں آ گئی، تو اس کو بجائے تشریح سمجھیے، سرکار نے قیامت تک کی دین لے کر آئے، لیکن وہ دین کو سب سے بڑا خطرہ ہے 30 سالوں کے اندر ہے، اگر ان 30 سالوں میں وہ زلزلے کو برداشت کر گیا تو قیامت تک اس کو کوئی نہیں بگاڑ سکتا، قیامت تک اسے کوئی، وقت نہیں میرے پاس پڑھنا، میں اس کی مزید نکات پیش کرتا، اب یہ 30 سال کے لیے حضور نے جن کو جمع کر رکھا کہ تم نے عمارت کو پکڑ کے رکھنا ہے، تو وہ شروع ابو بکر پر ہو رہی ہے، ختم حسن پر ہو رہی ہے، تو یہ امام حسن کی بہت بڑی فضیلت ہے، یہ امام حسن کی، اور آپ امیر المومنین ہیں، یزید کیسے امیر المومنین ہو سکتا ہے، یزید بن امیہ میں تھا، حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے، حضرت امیر معاویہ، اچھا اس کو خلیفہ کیوں بنایا، اس کی پوری بحث وقت نہیں میرے پاس، یہ میں پہلے کر چکا ہوں، ٹھیک ہے، یہ مروان کی شرارت ہے ساری، کس کی، مروان پکا ناسوی اور خارجی تھا، اہل بیت کا دشمن. اور میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں, جس نے امام حسین کی صحابیت کا انکار کیا نا, جن لوگوں نے امام حسین کی کہنے نہیں ہے تو بچے تھے صحابی نہیں,
وہ ثابت کس کی ثابت کر رہے مروان گرگٹ کا بچہ.
حضور نے فرمایا اس کا باپ گرگٹ ہے. کیا فرمایا؟ گرگٹ ہے. پھر انشاءاللہ یوم عثمان غنی کروں گا تو اس پر تفصیلی جواب دوں گا آپ کے سامنے. لیکن سر دس یہ سنیے, اہل بیت کا گستاخ تھا, اہل بیت کا گستاخ تھا, بد مذہب تھا, بد عقیدہ تھا. یوم عثمان غنی کے سید عثمان غنی کے دور میں کیونکہ دور دور رہتا تھا اس لیے اس کی خباثت ظاہر نہیں, لیکن جن لوگوں نے اس کو دیکھا تھا بعد میں علماء نے اس کے بارے میں سب تحقیق کی کہ یہ, اور یہ اتنا بڑا شیطان تھا کہ باغ فدق جو ساری امت کے قلم میں ذکر کیا, ساری امت کے لیے مال فی تھا, اس نے آدھا باغ اپنے نام پر الاٹ کرایا اور قبضہ کیا, اور اسی میں چوتھے پانچویں نمبر پر عمر بن عبدالعزیز آئے بنو امیہ میں, انہوں نے اس کے گھر والوں کو بلایا کہا تمہیں تین دن کا ٹائم دیتا ہوں خالی کرو, اگر یہ ایک ہوتا تو پھر ایک ہی زہرا کا ہوتا, جب ایک زہرا کا یہ نہ ہو سکا تو پھر ساری امت کا ہے اور تم تو مروان کی اولاد ہو. جب علی کی اولاد تو مکمل نہیں ملا تو مروان کی اولاد کیا حصہ رکھتی ہے؟ مروان کی اولاد وہی لے گی جو عام مسلمان لیتے حصہ. بس جاؤ. یزید کے ترجمے کے اندر علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر تہذیب التہذیب کے اندر توجہ ہے, تہذیب التہذیب کے اندر یزید کا جہاں مقدمہ لکھا ہے اور یزید پر بحث کی ہے وہیں پر یہ بات لکھی ہے. یہ عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا آپ کا ٹائم میں خراب کر رہا ہوں, ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ وہ ائمہ ہیں, ان کے خلاف کوئی بات آگے اس کو جا ہی نہیں سکتا, ان کے خلاف بولیے کوئی جا ہی نہیں سکتا. علامہ ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب میں لکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے بنو امیہ میں لیکن اولاد فاروق اعظم ہے, تو اس لیے مزاج عمر والا ہے. گستاخ اہل بیت کو برداشت نہیں کرتے ہو. ان کے دربار میں کسی نے کہا قال امیر المومنین یزید بن معاویہ, امیر المومنین یزید نے یہ کہا تو آپ کو جلا رہا ہے, حالانکہ بڑے رفیق القلب تھے, جلا رہا ہے. فرمایا تو یزید کو کہا امیر المومنین, یہ مقدس, یہ مبارک, یہ پاکیزہ, یہ شائستہ, یہ اتنا متین جملہ امیر المومنین مسلمانوں کا, مومنین کا امیر, یہ ان نے پلیز کے لیے بولا تو کیا حرج ہے؟ جلا کو بولا پہلے تو 20 کوڑے لگاؤ, پہلے سے 20 کوڑے لگائے. یہ تو بنو امیہ کی حکومت ہے, عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ یزید کو امیر المومنین کہنے پر کتنے کوڑے لگوائے؟ کتنے 20 کتنے لگوائے؟ یہ بھی ڈرتے, اس کے دور دور سے کتاب لکھتے, قریب نہیں آتے کہ وہ جو کل کھل کے آ گئے تو اس کو ٹھکا دیا گیا, تو 20 میں خبر 19 میں مر گیا ہوگا کیونکہ کوڑے تو پھر کوڑے ہی تھے نا. اب ذرا سنیں میری بات یہاں پر, یہ تو آپ نے اہل بیت کے حوالے سے ساری چیزیں سن رکھی ہیں اور امت کا یہ تواتر چل رہا ہے, لیکن یزید کے بارے میں اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ اس کی مذمت کی جائے گی. جب مسجد کے اندر تبت یدا ابی لہب تب پڑھا جا سکتا ہے تو یہی مذمت یزید کے لیے بھی کی جائے گی, اور یہ مسجد ہی کا موضوع ہے, یہ مسجد ہی کا موضوع ہے. ہمارے علماء نے یزید کے بارے میں کیا لکھا, میں آپ کے سامنے اجماعی نظریہ پیش کروں. ملا علی قاری رحمت الباری نے مرقات شرح مشکات کے اندر لکھا ہے, آپ فرماتے فضل و اہل بیت, یہ اجماعی نظریہ پیش کر رہا ہوں, میں تفصیل کو چھوڑ کر صرف آنے حوالے پڑھ رہا ہوں. فضل و اہل بیت وزم من حاربہم امر مجمع علیہ عند اہل سنت والجماعہ وَأَكَابِرِ أَئِمَّتِ أَهْلِ سُنَّتِ وَالْجَمَاعَةِ, کہتے ہیں کہ اہل بیت کی فضیلت بیان کرنا اور جو ان سے چڑے ان کا رگڑا لگانا. وَذَمَّ مَنْ حَارَبَهُمْ, اس کی مذمت کرنا جو ان سے جھگڑا کرے, ان کی توہین کرے, اس کی مذمت کرنا, اس کو برا بھلا کہنا, یہ اہل بیت کی تعریف کرنا اور ان کے بے ادبوں کو برا بھلا کہنا, امر مجمع علی عند اہل سنت و جماعت, یہ ایسی چیز ہے جو اہل سنت کا اجماع ہے, کسی نے اختلاف نہیں کیا. سن لیا آپ نے؟ تو لہذا مجھے بچوں نے کہا کہ رنگون والا حال کے اندر ایک کتاب رکھی ہوئی تھی اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا, تو میں نے کہا جی آپ کوئی کتاب ہو رنگون والا حال میں ہو یا جناب پانی پت میں رکھی ہوئی ہو, اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے,
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میں نے اجماعی نظریہ آپ کو سنا دیا.
سن رہے ہو؟ تم سبحان اللہ نہیں کہہ رہے کہ یہ مسجد مسجد کر رہی ہے اس وقت, اس کو در و دیوار, اس کا ممبر مسجد کر رہا ہے. اہل بیت کی تعریف سن کر یہ ہماری آنکھوں پر مادی چربیوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں. اگر جس کا دل روشن ہے نا تو وہ دیکھ رہا ہوگا کہ مسجد جھوم رہی ہوگی اس وقت, اس کے در و دیوار جھوم رہے ہوں گے, یہ اس کے در و دیوار جھوم رہے ہوں گے کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی اس جبین شہادت پہ. ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ یزید کی مخالفت ہوگی اس کو برا کہا جائے گا. کوئی کہا یہ کیا کر رہے تھے, میں نے کہا تو پلید تو نہیں سمجھے گا اس بات کو, یہ جس کی پاکیزہ طبیعت ہے وہ یہ کام کرتے ہیں. جو اللہ کو اللہ مانتے ہیں, نبی کو نبی مانتے ہیں, اور اللہ کے دوستوں کو دوست رکھتے ہیں, اور خدا کے دشمنوں سے جو غضب کے تقاضے اس پر عمل کرتے ہیں, یہ اس کی بات ہے. تو نے حرام کھایا ہے اس لیے تجھے لذت نہیں آ رہی, تو توبہ کر حرام رزق سے اور حلال تھوڑا تھا, خدا کی قسم تجھے شاید زیادہ لذت ذکر حسین میں آئے گی. یہ تو خوراک کا بھی دخل ہوتا ہے نا, صحبت غلط ملتی ہے, خوراک غلط ہوتی ہے, تو کوئی پرویزی ہو جاتا ہے کہ گاندھی کا باپ بھی اسے دلیل نہیں پیش کر سکتا. یہ باپ سے مڑا اس کے باپ کو میں نہیں جانتا, لیکن ایک دھمکی کا انداز ہے.
پوری دنیا سن رہی ہے ذاکر نائک اس کے مقابلے میں حوالہ لے کر آئے, لیکن اللہ ہماری قوم کو سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
ٹی وی پر آ رہا ہے, کوٹ پہنا ہے, شیطان جیسا چہرہ ہے, تو یہ حق ہونے کی نشانی ہے, حق ہونے کی نشانی ہے جن کا نام میں لے رہا ہوں. اللہ ہماری قاری کہتے ہیں فضل اہل بیت وذم من حابہ امر مجمع علی عند اہل سنت والجماعہ واکابر ائمہ اہل سنت والجماعہ. اہل سنت کے تمام بڑے بڑے ائمہ اور اکابر کا اس بات پر اجماع ہے کہ یزید کا رگڑا لگایا جائے گا اور حسین کی تعریف کی جائے گی.
سمجھ رہے میری بابا؟ ایک اولا اور سنیے اس پر. علامہ شمس الدین زہبی, ایک میں جلسے میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص کے ایک ہمارے, کیونکہ کسی کا شعبہ نہیں ہوتا تو پھر ان کو اس موضوع پر نہیں بولنا چاہیے ورنہ وہ گڑبڑ کر دیں گے, نادان کی دوستی جی کا جنجال. تو یہ تو حساس عقیدے کے موضوع, پہلے آپ تیاری کریں, دس پندرہ ہمارے جو مسلک کے اور اس شعبے کے جو علماء ان کو دیکھیں کہ ان کا انداز کیا ہے,
پھر آپ آئیں.
ضروری نہیں اگر آپ ہدایہ پڑھاتے تو آپ یہ بھی پڑھانا شروع کر دیں, ایسا نہیں. آپ عقائد و نظریات کے موضوع کی حساسیت, آپ کے کہنے سے کوئی کیا مطلب لے سکتا ہے, جب تک اتنی تمیز نہ آئے کوئی نظریات پر نہ بولے.
میں پروگرام میں بیٹھا تھا تو ایک شخص کہنے لگے, ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے, کہنے لگے
تاریخ میں تواتر سے آیا ہے کہ یزید جو ہے وہ برا ہے.
اب استدلال کا انداز دیکھیں آپ, وہ شاید کل چلے گی کیوٹی پر, آپ دیکھیے گا. کہنے لگے تاریخ کا, تاریخ میں, تاریخ ابن کثیر وغیرہ وغیرہ, تاریخ میں آیا ہے کہ یزید بہت برا تھا,
اور پھر ساتھ میں کہتے ہیں لیکن تاریخ کو سچ اور جھوٹ کا مجموعہ بھی ہے, لیکن ہم اس کو قبول کریں گے کہ یزید برا تھا کیونکہ تاریخ میں بار بار آیا. میں نے کہا حضرت صاحب مجھے اجازت ہے بولنے کی؟ کہنے لگے جی بولیے. میں نے کہا آپ نے ٹھیک کہا کہ تاریخ جھوٹ اور سچ کا مجموعہ ہے, لیکن یزید کی مذمت صرف تاریخ میں نہیں آئی, اس کو قبول کرنے والے وہ علماء ہیں کہ جو جھوٹ نہیں سچ ہی بولتے ہیں, اور ان کا کام تاریخ کا نہیں تحقیق کا ہے, چاہے وہ ابن حجر عسقلانی ہو یا داتا علی حجویری ہو. میں نے کہا یہ موقف کو کچا کر رہے ہو تم, یہ موقف کچا کر رہے ہو, اس انداز میں نہیں پیش کرتے, اس سے تو ناسک خوش ہوگا, اس کو بہانہ ملے گا, اسے بہانہ ملے گا. استدلال کا طریقہ بڑا صحیح ہے تمہارا. میں نے کہا یزید کی مذمت تاریخ سے نہیں,
یزید کی مذمت ہم اس لیے مانتے ہیں کہ غوث اعظم نے کی ہے, داتا علی حجویری نے کی ہے, مجرد الوصال نے کی ہے, ساری عمر نے کی ہے, انہوں نے کی ہے. جو اللہ کے قرب خاص میں ہے وہ ہمیشہ ہی سچ بولتے ہیں, اور ہم انہیں کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں. وہ ہمیں تبری اور ابن کثیر سے کیا کرنا ہے,
ہمیں تو غوث اعظم کو دیکھنا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ یہ نہیں انداز موقف پیش کرنے کا کہ تاریخ کہہ رہے تمہیں یاد ہے, ساتھ میں یہ بھی آپ کہہ رہے کہ رب تمہیں یاد ہے, اگلا بولے چلو یہ بھی تو جھوٹ ہوگا شاید, تاریخ میں آیا تو کیا ہوگا, شیعوں نے لکھ دیا ہوگا,
شیعوں نے لکھ دیا ہوگا. اب آپ سنیے, وہ لوگ جن کا تاریخ بظاہر ان تاریخوں سے تعلق نہیں ہے, بلکہ یہ تاریخ بھی اپنی صداقت کے اندر ان کی تحریر کی محتاج ہوتی ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی جو حدیث کے راویوں کے حالات لکھتے ہیں, اگر ایک حالات بھی غلط لکھ دیا, چور کو صحیح لکھ دیا تو غلط حدیث بیان کر دے گا,
اور ان کی شخصیت عقلن بھی اتنی درست ہے کہ اگر ان کی عدالت و سقاط کو نہ مانے تو پورا ذخیرہ حدیث مشکوک ہو جائے گا.
اگر ان اماموں کے علم و دیانت و فطانت اور ان کے عقیدے کو درست نہ مانیں گے آپ تو پھر بندہ کہہ سکتا ہے او علامہ ابن حجر عسقلانی سے غلطیاں ہوتی رہتی تھی, تو پھر تو نہ بخاری کو کوئی راوی بچے گا نہ مسلم بچے گا اور نہ حدیث سے بچے گی. تو لہذا حدیثوں کو قبول کرنے کے لیے راوی درست ہی, اور وہ راوی کون ہے, اس کو کھنگالنے والے کہاں پیدا ہوا تھا, کون استاد تھا, کیا کھاتا تھا, کیا پیتا تھا, کیا پڑھتا تھا, کب لکھتا تھا, یہ حساس کام. ایک تو علم رسول, پھر اس کو تحفظ دینے کا اتنا حساس کام, یہ حافظ ابن عسقلانی کا, حافظ علامہ زہبی کا ہے. علامہ زہبی اگر ہمارے بڑا پیارا جملہ لکھا, میں آپ کو بتاتا ہوں, آج میزان تدابیر کی عام کتابیں بچہ بھی جانتا ہے اسماء الرجال کا, یہ میرے پاس بھی موجود ہے. سیرہ علامہ نبلاء, آپ سے پوچھا جائے یزید کون, یہ مورخ نہیں محقق ہے, یہ فرماتے ہیں یزید ابن معاویہ,
حضرت معاویہ کا بیٹا یزید, کہنے کہا کان ناصبا غلیظا فجا خبیثا, میں وہ یزید بن معاویہ ہے,
حضرت ابن معاویہ کا بیٹا یزید, کہا آپ نے فرمایا کان ناصبا فجا غلیظا جلفر, وہ تو ناصبی گستاخ اہل بیت تھا, فضل غلیلا بڑا بچے‌دار منہ پھٹ تھا, جلفن جفاکار تھا, اور فرمایا کہ وہ ناصبی تھا, اور آپ شاہ فرماتے ولد یکمل اربعین,
40 سال اس کی عمر ہو جائے فضیلت والا ہوتا ہے, وہ 39 میں کلین بورڈ ہو گیا تھا, اور فرماتے ولد یکمل اربعین, اسے 40 سال کا شرف نہ ملا,
اور علامہ ابن حجر عسقلانی حضرت زہبی لکھتے ولم یبارک عمری عمرہ, فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ولم یبارک فی عمرہ, دراصل بات یہ کہ اللہ نے اس کی عمر سے برکت اٹھا لی, اللہ نے اس کی عمر سے, یہ یزید کے بارے میں میں بتاتا ہوں, مجھے پوچھو, میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو اتنے حوالے پڑھ رہا ہوں, اگر یہ ناصبیوں کے پاس, یہ ڈاکٹر اسرار وغیرہ ان کے پاس اگر یزید کے لیے ایک بھی حوالہ ہوتا, ایک حدیث سے پوچھوں دنیا اس کو لے کر اتنا پھرتے, اگر ایک امام کا بھی قول ہوتا یہ چھوڑتے ہمیں,
بولو صحیح میں بتا رہا ہوں, چھوڑ دے, لیکن میں اگر آپ کو گھنٹوں بٹھا کر اماموں کے حوالے دوں نہ ختم نہیں ہوتے, ختم
حدیث کو سن تو نہیں آ, میں نے کہا کیا, کہ جنت میں لے جانے والی ہے,
اب میں نے کہا یزید نے خود اپنی فضیلت میں کبھی نہیں پڑھائی, تو آج میرا ہوگا اس کی فضیلت میں پڑھ رہا,
سمجھ رہے آپ, اگر اس سے یزید کی فضیلت ثابت ہوتی تو یزید کو نہیں پتا تھا میں سن تو نہیں گیا ہوں, ایک سادہ سا جواب لمبی چھوڑی تقریر کے علاوہ, یزید کو نہیں پتا تھا میں سن دنیا میں گیا ہوں, تو یزید کم سے کم امام کو لکھ کر بھیجتا نا میں قسم دنیا میں گیا ہوں میری فضیلت ہے, ابن زیاد کبھی پڑھتا, کربلا میں ابن زیاد پڑھ دیتا جو تلوار نکال کر حسین کو دبا رہا ہے کہ بیعت کرو, تو اس کے سامنے اگر یہ حدیث ہوتی اور یزید پلید اس کا مستحق ہوتا تو ابن زیاد اپنے خطبے میں نہیں پڑھتا, بولو تو کیا جھوٹ ہونے کے لیے کافی نہیں کہ یزید کو پتا ہی نہیں, یہ کہہ رہے نہیں کہ آپ ہیں, آپ قسم دنیا میں ہیں, نہ میں گیا ہوں اور نہ میں نے پڑھی ہے, میں نے کہا جو تمہارا گرو ہے جو تمہارا مدعا ہے وہ کہتا نا کہ جناب مدعا سست اور گواہ چست,
مدعا کو پتا ہی نہیں ہے, مدعا تو اپنے آپ کو جاننے میں سمجھ رہا ہے, نہیں 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 میں وکیل ہوں, میں نے کہا کرایہ کا ٹٹو ہو تم وکیل ہو کہ جھوٹ بول کے تم غلط حوالے جمع کر رہے ہو,
یہ تو شاید تم یہاں پر ہائی کورٹ میں چل جاؤ گے خدا کی عدالت میں, اور ان علماء کی عدالت میں نہیں چلو, علامہ ابن حجر آپ کہیں گے یار یہ تو سارے مولوی ہیں, میں نے کہا داتا صاحب کو سنو گے,
آپ تو کسی کی ضرورت بھی نہیں کہ دم مار سکے,
کتاب نہیں لایا لیکن حوالے تو کشف المحجوب شریف کتنی بزرگ اور برتن کتاب ہے, میرے آقا سیدنا داتا علی حجویری جب چلے افغانستان سے لاہور کی طرف تو آپ کا خادم آپ کے ساتھ تھا, وہ سوال کرتا تھا آپ جواب, اور علم ایسا تھا کہ چلتے چلتے پوری کتاب لکھا دی,
اور وہ کتاب ایسی کہ آج تک لوگ اس کی تقریر کر رہے ہیں, کیا ہی تھا
شیخ الاسلام سید علی حجویری میرے ماں باپ کی عزت ان کے قدموں پر قربان ہو جائے, ان سے جب پوچھا حضور یزید کون, فرما اللہ یزید کو ذلیل کرے,
داتا علی حجویری جن کا شعبہ حسد نہیں ہے بغض نہیں ہے بڑبڑانا نہیں ہے, وہ تو اولیاء ہے, وہ تو سادے صوفی لوگ ہوتے ہیں,
لیکن جو صوفی ہو کر غلط کو غلط نہ کہے وہ تو شیطان ہوتا ہے, تو صوفی کو بھی حضرت داتا علی حجویری کے نقش قدم پر چلنا چاہیے کہ جو غلط ہے اس پر لعنت کرنی چاہیے,
وہ کہتے نہیں ہم تو طریقت والے ہم کسی کو نہیں کہتے, میں نے کہا تو شیطان ہے طریقت والا نہیں ہے, تو شیطان کے طریقے پر ہے رحمان کے طریقے پر نہیں ہے,
رحمان کے طریقے پر ہوگا تو طریقت کا بادشاہ, شیخ الاسلام داتا علی حجویری کہتے ہیں کہ یزید کو خدا ذلیل کرے, یزید کو خدا, ذلیل کرے کہ اس نے اہل بیت کے ساتھ بہت برا حال کیا اور اونٹوں پر بغیر زین اور کجاوے کے خاندان اہل بیت کی مستورات کو بٹھایا اور ان کے سروں سے دوپٹے اتارے۔ مجدد الفسانی، ان کا حوالہ پڑھوں؟ بولو سبحان اللہ۔ سلسلہ نقشبندیہ کے آفتاب و مہتاب ہیں، صوفیہ کی جماعت میں ہیں۔ آپ تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں حضرت قبلہ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ اسی چیز کو مزید کلیئر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یزید، کس نے کہا یزید صحابی تھا؟ مجدد صاحب جلالہ کہ یزید بدبخت تھا، اصحاب میں سے نہیں تھا۔ او نقشبندی ہو تو اپنے اماموں کا عقیدہ تو جانو یار، میری نہ مانو اپنے پیروں کی مانو، ہے مرید جن سے ہو ان کی مانو۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں یزید بدبخت اصحاب سے نہ تھا۔ اب سنیے آگے کے جملہ کے کتنے درد دل سے بول رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کی بدبختی میں کیا کلام، جو اس بدبخت نے کیا کسی کافر فرنگی نے بھی ایسا نہیں۔ یہ مجدد الفسانی کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ شاہ عبد الحق مودی سے دہلوی جیسے صوفی کہتے ہیں، جو کسی کو کچھ نہیں بولتے وہ یزید کو کہتے ہیں۔ اس لیے کہ یزید کو نہیں کہیں گے تو پھر ولایت کیسے رہے گی؟ خدا کے دشمن کو دشمن کہنا، خدا کے محبوب کو محبوب کہنا، یہ ولایت ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب چپ رہتے ہیں۔ میں نے کہا یا تو علم نہیں ہے یا پھر معاملہ کچھ اور ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ میں نے کہا یہ سارے مشائخ ہیں کہ جن سے پیریت کو فخر حاصل ہوا ہے، پیریت کو شرف حاصل ہوا ہے۔ اب سنیے میرے یہاں پر ایک بات جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ یزید حضور کے دور سے کتنا قریب تھا؟ 61 ہجری کے قریب مر گیا ہو، 61 مر گیا، اور حضور کا وصال مبارک 11 ہجری میں ہوا ہے۔ تو کتنے لوگ اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہوں گے کہ جس نے حضور کی زیارت کی ہے؟ بھائی اس کا اپنا والد اور ہمارے امام سیدنا امیر معاویہ، یہ اپنا اس کی خباثت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، اور امیر معاویہ کا بیٹا یزید نہیں آپ ہیں۔ کیونکہ ہمارے نزدیک نسب جب معتبر ہوتا ہے جب امام ہوتا ہے، نسب جب اور میں کہتا ہوں یقیناً دمشق کی سرزمین پر حضرت امیر معاویہ سن کے خوش ہو رہے ہوں گے۔ ہاں حضرت امیر معاویہ کا یزید پلی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یزید والد حضرت امیر معاویہ ہیں، صحابی ہیں نا، اپنے باپ سے کوئی حدیث کی اس نے؟
دیکھو ایک واسطے سے حضور تک پہنچ سکتا ہے،
اور یقیناً اس زمانے میں یہ شرط کی بات ہوتی ہے۔ آج بھی، آج ہمارے لوگ ذرا کھانے پینے میں زیادہ ذوق رکھتے ہیں، ورنہ آج تک برصغیر ہندوستان پاکستان میں یہ رہا ہے کہ بڑے بڑے مشائخ کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔
میں بھی آج ہمارے قریبی کئی دوست دورا جی کے من سے پوچھتا ہوں، آپ مفتی وقار کی خدمت میں بیٹھتے تھے، ذرا بتاؤ نا، اس سنت سے بتاتے تھے کہ میں فلاں وقت بیٹھا، من سے پوچھتا تھا شام میں بیٹھے رات میں بیٹھے، کب بیٹھے، مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یہ فیض لینے کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو وہ سند آگے بیان کرتے جی میں مفتی صاحب کے ساتھ فلاں دن بیٹھا ہوا تھا، دن یاد نہیں لیکن مجھے یہ یاد ہے شام کا ٹائم تھا اور مفتی صاحب کے پاس دو تین آدمی بیٹھے تھے، پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ آدمی وہ جانتے ہو تم، تاکہ سند کا جو حرمت ہے وہ اور اجاگر ہو جائے۔ وہ اگر بتاتے پھر میں پوچھتا ہوں کہ سوال کیا ہوا تھا، جواب کیا ہو، تو یہ سند کی لی جاتی ہے۔ تو لہٰذا بزرگوں کی خدمت میں بیٹھ کر ان کی روایت بڑھانا یہ بڑے شرط کی بات ہوتی ہے، اور سید عالم کے دور پاک کو پا کر یا اس زمانے کو پا کر روایت کو پھیلا، کون ایسا بدقسمت ہوگا جو پیچھے رہ جائے؟ ہر خوش نصیب آگے بڑھتا ہے، ہر خوش نصیب وہ تو بدقسمت ہے جو پیچھے رہ جائے، وہ بدقسمت ہے جو پیچھے رہ جائے اور خوش نصیب ہے جو آگے جائے۔ یہ جو علماء ہیں علامہ ابن حجر اسقلانی، ان سے کسی نے پوچھا حضرت تو آپ نے درجنوں صحابیوں کا ذکر کر دیا، راویوں کا ذکر کر دیا، وہ یزید بھی تو اس دور میں تھا جس دور میں صحابہ تھے، آپ نے کہا کہ اس سے بھی کوئی حدیث ہے؟ کیونکہ آپ تو مانتے سے آپ آپ تو رشتے مانتے ہیں نا، بتاتے ہیں کہ بھائی ہاں فلاں حدیث بیان کی، فلاں حدیث بیان کی، فلاں حدیث بیان کی۔ تو یزید کا دور صحابہ کا دور تھا، تو اس نے کوئی حضور سے حدیث بیان کی؟ بات تو صحیح کی اس نے، لیکن امام کا زوردار تماشا یزید کے منہ پر کیسا پڑ رہا ہے دیکھیں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کا ذکر فرماتے ہیں، فرماتے تو مجھ سے کہتا ہے کہ یزید نے کوئی حدیث بیان کی ہے؟ فرمایا سن میری بات، وَلَيْسَ بِأَهْلِ أَنْ يُرْوَى عَنْهُ، وہ بدبخت اس لائق نہیں تھا کہ اس سے کوئی حدیث دی جائے۔
سن رہے میری بات؟ او ذاکر نائک، او چماروں کی ٹیم کیا کرو گے اب؟ ہمارے علماء نے تو یزید سے حدیث رسول لینے کو گوارا نہیں کیا۔ فرمایا لَيْسَ بِأَهْلِ
یہ کتنا بنیادی مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں ساری دلیل الگ ایک پڑھنے میں رکھ دو, یہ بات ایک پڑھنے میں رکھ دو, یہ اتنی بنیادی بات ہے. فرمایا نہیں سب اہل, اس سے اس کی سطح, اس کا حال, اس کے سارے تقدیر کی دھجیا اڑ جاتی ہے کہ وہ اس لائق نہیں تھا کہ جو رسول کے قول کو آگے بڑھائے, جو رسول کے قول کو آگے بڑھائے تو جو اس لائق نہیں, اس کی اوقات میں نہیں سب اہل, وہ اہل ہی نہیں ہے کہ اس سے حدیث رسول لی جائے. علماء نے قول رسول لینے میں اس کو قبول نہیں جانا تو دین مصطفیٰ لینے میں اس کو امیر کہا. سمجھ رہے میری بات؟ دین مصطفیٰ لینے میں امیر کہیں گے, یہ کبھی سمجھ میں نہیں آتا. حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا عنہ, یہ آخری چند باتیں سنتے چلیے. ولد فی نصف شهر رمضان سنة 33 من الہجرہ, آپ رمضان کے وسط میں پیدا ہوئے. اور علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضور جب ہجرت کر کے آئے تو تیسرا سال تھا, ٹھیک ہے. بعض علماء نے کہا وکیل فی شعبان, بعض کا شعبان میں پیدا ہوئے. وکیل ولد سنة 4, وکیل سنة 5, والاول اسبط. فرمایا کسی نے کہا کہ ہجرت کے پانچویں سال, کسی نے کہا ہجرت کے چوتھے سال, کسی نے کہا ہجرت کے تیسرے سال حضرت امام حسن پیدا ہوئے. کئی قول ہے, علامہ ابن حجر السقلانی کہتے ہیں والاول اسبط, اسبط سب سے اسبط, سب سے اقوا, سب سے مثبت بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہجرت کے تیسرے سال پیدا ہوئے. اب تیسرے سال پیدا ہوئے, 11 میں حضور کا وصال ہوا, کتنے سال بنے؟ بولو, 11 میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا. 11 سے 3 نکالے کتنے بچے؟ 8 سال کے حضرت امام حسن ہیں جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفیق اعلی کا سفر فرمایا, ٹھیک ہے. اور ایک ہی سال چھوٹے ہیں حضرت امام حسین. علماء نے یہ لکھا ہے کہ بیچ میں صرف ایک طہر کا فاصلہ تھا, ایک طہر کا فاصلہ تھا. فوراً اس کے بعد جو ہے صدف سیدات کے اندر امام حسین جلوہ گر ہو گئے. تو ایک طہر کے فاصلے کے ساتھ آپ جلوہ گر ہوئے, یہ علماء نے لکھا. اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اب آپ سنیے ان کے بارے میں علماء کیا لکھتے ہیں. یزید پلید کے بارے میں تو یہ کہہ دیا کہ لیس بی اہل ان یروا عنہ, یزید اس لائق نہیں تھا کہ اس سے حدیث لکھی جائے. یزید دیکھو اس کے پاس حکومت ہے مسلمانوں کا امیر المومنین بننے کے چکر میں, لیکن ایسا امیر ہے اور منہ میاں میں ٹھو بن کے امیر المومنین بن رہا ہے اور اس کی جماعت کے لیے نہیں امیر المومنین ہے. میں نے کہا علماء اس کے منہ میں تھوکتے نہیں, اس سے امیر المومنین مومنین کی امارت در کنار رسول کا ایک قول بھی نہیں لینا چاہتے. کتنا یہ کتنی بڑی بات ہے میرے دوست. علماء نے اس کو اس بات کا بھی اہل نہیں سمجھا کہ وہ حضور کی حدیث بیان کرے. تو جب حضور کی حدیث بیان کرنے کا اہل نہیں سمجھا تو حضور کے ممبر پر بیٹھنے کا اہل سمجھیں گے؟ بولو. اور جب امام حسن پیش کرتے ہیں نا تو امام احمد بن حنبل تمام محدثین وہ کہتے ہیں پہلے آگے بڑھ کے اہل بیت کی روایت دیتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ سلسلہ تو ذہب ہے, سونے کی زنجیر ہے. تو کہاں پلہ حضرت امیر معاویہ صحابی ہو کر حسین جیسے نہیں ہو سکتے؟ یہ بھی اہل سنت کا نظریہ ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں صحابی لیکن پھر بھی حسین کا رتبہ بڑا ہے, امام حسن کا رتبہ بڑا ہے. خلافت دے دی ہے امام حسن نے, تو خلافت بعد میں دینے سے ہمارے نزدیک خلیفہ بننے کے لیے فضیلت میں اعلیٰ ہونا شرط نہیں ہے, فضیلت میں اعلیٰ ہونا شرط نہیں ہے. تو اب اگر امام حسن نے خلافت بھی دے دی حضرت امیر معاویہ کو تب بھی فضیلت میں امام حسن افضل ہے امام حسین. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیدنا امیر معاویہ کے لیے توہین لکھے اور نو ڈیمانڈ معاویہ والی باتیں کرے. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے, یہ ہمارے بزرگوں کا یعنی یہ کہے کہ معاویہ نہیں چاہیے, معاویہ نہیں چاہیے, یہ کوئی ادب کا طریقہ ہے. بولو بولو, نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اکابر کی زبان نہیں ہے کہ فتوا لگا. ہم نے کہا فتوا کیا لگا ہے؟ بو آتی ہے. فتوا کیا لگا ہے اس جملے کے اوپر؟ یہ ہمارے بزرگوں نے اس جملہ کبھی کہا ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ مولا علی حق پر ہے. حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا کہ اجتہادی خطا ہے, لیکن وہ ان کے مقام کا اجتہاد تھا, ان کے مقام کی خطا ہے. یہ عام خطاؤں کا لفظ, خطا کے لفظ تو عام ہے, لیکن جو ان کا درجہ اس اعتبار سے یہ ہمارا قیلہ ہے یقین فضل بریلی لکھا. میں نے پوری تقریر کی اس پر کہ حضرت مولا علی ہی حق پر ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو کہہ کے نہیں چاہیے. یہ بھی طریقہ ہمارے بزرگوں کا, بولو ہمارے بزرگوں کا نہیں رہا. حضرت امام حسن مصطفیٰ وہ ہے کہ روا عن النبی احادیث حفظہ عنہ, سرکار سے کئی حدیث نقل بھی کی اور حفظ بھی کی ہے. یزید کو کچھ نہیں ملا. فرماتے ہیں کہ ان سے جناب جو ہے جو احادیث ہیں وہ سنن اربع کے اندر موجود ہے. اور آپ فرماتے ہیں حضرت امام حسن خود کہتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ کلمات اقولہن فی الوتر, خود حدیث بیان کرتے ہیں کہ مجھے خود حضور نے چند کلمے سکھائے جو میں وتر کی نماز میں پڑھتا ہوں. یہ ان کی صحابیت کو رسوخ بخشنے کی بات ہے کہ اب روایت بھی کرنے والی شخصیات کے اندر ہے. آگے چلا حدیث میں مزید آپ کی خدمت میں اس حوالے سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ فطرمزی من حدیث بریدہ آپ کی فضائل میں کان نبی یحکم اذا جاء حسن حسین سرکار خطبہ دے رہے تھے امام حسن حسین آئے. اس حدیث کو ذرا سنیے. علیہما قمیصان احمران یمشران یقصران. فرمایا ان دونوں کے اوپر لال قمیص تھی ہیں اور دونوں چلتے ہوئے آ رہے تھے یا شران گردے پڑتے آ رہے تھے. چھوٹا بچہ گردے پڑتا آتا ہے تو حدیث پاک جامع ترمذی کی کہ احمران یمشیان ویحسران. فرمایا وہ گرتے پڑھتے حضور کے پاس بولیے آ رہے تھے. حضور نے جیسے دیکھا فنزل من المنبر سرکار فوراً منبر سے نیچے اترے. فحملهما ووضعهما بين يديه فوراً دونوں کو گود میں اٹھا لیا. فوراً دونوں کو بولیے فوراً دونوں کو سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اٹھایا اور فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ. فرما تمہاری مال اور تمہاری اولاد جو تمہاری آزمائش ہے. یہ دونوں کو اٹھا کر حضور نے آیت پڑھی اور اس کے بعد فرمایا فنظر تو الی ھذین السبیین یمشیان ویحسران فنبصر. فرمایا ارے تم نے یہ الفاظ اللہ جامع ترمذی کے سنے. فرمایا تم نے دیکھا نہیں میرے صحابہ کہ یہ دونوں گرتے پڑتے آئے مجھ سے سمجھ ہی نہیں ہوا. یہ حدیث کے الفاظ. فرمایا کہ فنظر تو الی ھذین یہ تو کہہ دیا کہ اولاد اور مال کتنا ہے کتنا برا آزمائش ہے کہ میں ممبر پر تھا ان کو گرتا پڑتا دیکھا تو ممبر چھوڑ کے نیچے آ گئے. یہ امام صاحب نہیں امام الانبیاء آ رہے ہیں. اللہ کا محبوب آ رہا ہے. یہ مینارے جن کی وجہ سے زینت پا رہے ہیں انہی کے نام سے مسجدیں ہیں انہی کے نام سے قرآن ہے انہی کے نام سے دین ہے انہی کے نام سے اسلام ہے. آپ فرماتے ہیں صحابہ کو پھر کہتے ہیں کہ نیچے تو آگے گود میں اٹھا لیے پھر فرمایا یہ جو اولاد اور مال جو ہے نا یہ آزمائش ہوتی ہے. پھر انہوں نے فرمایا فنظر تو الی ھذین السبیین یمشیان ویسیران فلم اصبر. یہ دونوں میرے بچے آ رہے تھے گرتے پڑ رہے تھے مجھ سے فلم اصبر مجھ سے صبر نہیں ہوا. حتی قطعت حدیثی ورفعتهما یہاں تک کہ میرے اپنی بات کو توڑ دیا مجھے اٹھا کر ان کو اٹھا لیا. یہ حدیث کے الفاظ جامع ترمذی. پڑھو نا ناسیو یہ اہل سنت کی کتاب ہے. تم سنی بنتے ہو ذاکر نائک تم سنی بنتے ہو کبھی حدیث پڑھ کے سنا لیکن تو پڑھ ہی نہیں سکتا. تو اطیبات للطیبین پاک روحوں کے لیے پاک باتیں ہیں. آ نہیں سکتا ادھر خدا کی قسم نہیں. تو گالیاں دے دے گا تیرے لوگ مجھے گالیاں دے دیں گے لیکن میرا تو چھوٹا سا مطالبہ تھا حدیث پڑھ دے بھائی. ترمذی کی صحیح حدیث ہے میں کچھ نہیں مانگ رہا. میں کہہ رہا ہوں بس تو جو وہ والیوں فلاں ڈھمکانا جو تو کرتا رہتا ہے تو صرف اٹھا کر حدیث پڑھ دے نا کھڑے ہو کر جامع ترمذی کی حدیث پڑھ دے. اب الفاظ لے کے حضور کے کتنے مانا خیز فنظر تو الی ھذین السبیین یمشیان ویحسران فلم اصبر حتی قطعت حدیث ورفعتهما میں نے اپنی بات کو چھوڑ دیا اور ان کو اٹھا دیا. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن غریب. یہ سیدی حضرت امام حسن مصطفی رضی اللہ تعالی کے حوالے سے اس کی سند کو حضرت امام ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ کلمات کے ساتھ ذکر فرمایا. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام حسن اور حسین جلدی جلدی سنیے بیٹھے ہوئے تو حضور کے ساتھ سرکار نے فرمایا اللہم یہ باپ کو نوازنے کی بات کر رہا ہوں اللہم انی احبہما فاحبہما یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے پیار کر. یا اللہ میں ان دونوں سے بولو میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں مولا تو بھی ان دونوں سے پیار کر. اور حدیث پاک کے اندر سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اور کتنے بنیادی کلمات سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پاک سے کہ اللہم انی احبہما اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من واحب من یحبہما. یا اللہ تو ان دونوں سے محبت کر. یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں انی احبہما یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں فاحبہما تو بھی ان دونوں سے پیار کر واحب من یحبہما اور اس سے بھی پیار کر جو ان دونوں سے پیار کرتا ہے. چلو جی تمہارا جلسہ تو پیش ہو گیا. دعا دے دی حضور نے بولو سبحان اللہ. سرکار رب کی بارگاہ میں کہہ دیا اور دعا رد نہیں ہوتی میرے آقا کی. فرمایا یا اللہ میں حسن و حسین سے پیار کرتا ہوں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں بولو سبحان اللہ. یا اللہ تو بھی ان سے پیار کر اور عرض کی واحد بمن یحبہما
اور ہر مسلمان جو قیامت تک ان سے پیار کرتا رہے گا ان سے تو پیار کرے گا.
جس سے رب پیار کرے وہ جہنم میں جائے گا. ابے یزید تو حدیث قسطن دنیا میں نہیں آیا لیکن ہماری مغفرت کے لیے حدیث آ گئی.
حدیث قسطن دنیا میں یزید تو نہیں آیا.
1432 ہجری چل رہی ہے نا,
33 ہجری چل رہی ہے, 1433 ہجری کے مسجد حبیبیہ کے مسلمان آ گئے. ابے میں نے کہا آپ تو ہم اپنی بخشش کے لیے حدیث پڑھیں گے, ہم کہیں گے ہم جنتی ہے. کہا کیوں؟ کہا حسن حسین سے محبت کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوا؟ تو ہم نے کہا جو حسن حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے, اور خدا جس سے محبت کرتا ہے اسے جہنم میں. آگے حدیث سنیے اس سے اور واضح الفاظ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت ایک بات چلی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ مشابہ کون تھا. یزید کے بارے میں بڑا پیٹ, بدی شکل, موٹی ناک, گدے جیسے کان, یہ یزید کی شکل تھی, یہ یزید کی. اور اس کا جو تعریف کرا اس کی شکل دیکھی آپ نے, والیم نمبر فلاں ڈھمکانا. میں نے کہا وہ اشارے میں تو چلا گیا دنیا سے, میں نے کہا ٹوپی کبھی اتار دوں, یہ لالی پاؤڈر لگا کر جو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا کالا ہونا برا نہیں ہے, دل کا کالا ہونا برا ہے. دل میں نور ہوتا ہے تو بلال حبشی بھی پھر حوروں پر بھاری ہو جاتے ہیں. عشق محمدی کا اب سنیے میری بات, یہاں پر میں عرض کر رہا ہوں, یہ ذکر چلا کہ حضور سے, حضور کے خاندان میں سب سے حضور جیسا کون تھا. فدخل علینا عبداللہ بن زبیر, حضرت عبداللہ بن زبیر آئے جو صحابی رسول امام حسین کے بعد انہوں نے یزید سے لڑا ہے. فقال انا احدثکم باشبہ اہلی بہ واحبہم الی الحسن الحسن بن علی. فرمایا کہ ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں اس بات کو کہ حضور کے گھرانے میں حضور کا سب سے زیادہ مشابہ چہرے میں اور حضور جس سے سب سے زیادہ پار پیار کرتے تھے وہ حضرت امام حسن ہیں. امام اب دلیل آگے دیکھتے ہیں کیوں پیارے تھے اتنے. اب آگے بات کر رہے ہیں, فرماتے ہیں ان روایتوں میں دونوں شامل بھی ہیں, وقت میرے پاس نہیں, یہی الفاظ امام حسین کے لیے بھی آئے ہیں تو دونوں شامل ہیں اس میں. فرمایا اس لیے کہ رائے تو یجیو و ساجد, کام میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور کے زیادہ چاہیے ہیں. میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ مسجد میں آ رہے تھے اور حضور سجدے میں تھے. فیر قبر کا بتاؤ سرکار کی گردن پر سوار ہو گئے. فرمایا فما ينزلوا حتى يكون هو الذي ينزل, جب تک یہ نہیں اترے حضور نے بھی نہیں اتارا, جب تک یہ نہیں اترے حضور نے بھی. اب طبرانی کے اندر امام ابن حجر اسقلانی کا حدیث اور بھی بڑے بنیادی الفاظ ہے. وہ کیا فرمایا شیخین کے بارے میں حضور نے کہا ابو بکر عمر میری آنکھوں کی طرح ہے. اب دیکھو ان دونوں کے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں نبی ہریرہ کا سمے تو ازنایا ہاتان وابصر تو عینایا ہاتان رسول اللہ واخر بکفے جمیعا. سرکار آئے, سرکار فرمایا یہ دونوں میرے کام ہیں. سبحان اب فضیلت دیکھیں امام حسین اور حسین کے لیے. وہ یزیدیوں تم یزید کی تعریف کرتے یہ نہیں پڑھتے تھے. یزید کا نام تو آیا فراڈیوں کی کتاب کے اندر, جہاں فراڈیوں کی لسٹ تھی نا وہاں فراڈی میں آتا اس کا نام, موسٹ وانٹیڈ, یہ بھاگا ہوا ہے اس کو پکڑو, اس کو جان دے کے شوٹ کر دو, یہ ناسور ہے. اور امام حسن کا نام آ رہا ہے حدیث کے اندر, اشارے مل رہے ہیں قرآن کے اندر. پھر تمہیں یعنی بندے کو جب گمراہی لائق ہوتی ہے تو اتنی واضح چیزوں کو دیکھ کر بندہ نہیں چاہتا. یعنی گرم بریانی پڑی وہ نہیں کھا رہا گندگی کھا رہا ہے, گندگی نہیں کھا یار, کہ نہیں ہم یہی کھا لیں. گندگی نہیں کھاؤ گندے ہو, گندگی نہیں کھاتے مسجد, اس لیے اس پہ اتفاق کر رہا ہوں, گندگی نہیں کھاؤ, یہ صاف چیزیں کھاؤ اس میں اللہ تعالی سے نہیں کھاتے. اب آپ بولے تیری مرضی ہے بھائی, تیرے کو بتا دیا یہ چاول ہے یہ گوشت ہے یہ سب ہے, پھر بھی تو کیچڑ کھا رہا تو کیا کریں. تو کہاں ہے حضرت امام حسین اور حسن کا مرتبہ پھر یزید کی تاریخ. اللہ ایسے عقل کے اندھوں سے بچائے اور ہمیں بھی باادب لوگوں میں رکھے. زبان ادب, فرمایا یہ دونوں میری آنکھیں ہیں وہ ابصر تو عین آیا, اور یہ میری دونوں آنکھیں بھی ہیں جس سے میں دیکھتا ہوں, یہ میری دونوں کان بھی ہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ پکڑ لیا, امام حسن حسین یعنی حسن حسین وہ قدما والا قدم, اور دونوں کو اپنے قدم پر بٹھا دیا, یعنی دونوں کو مضبوطی سے انہوں نے پکڑا اور دونوں کو قدم کے اوپر چڑھا دیا. سمجھ رہے ہیں امام الانبیاء قدم پر کھڑا کر دیا. اور وہ کہتے ہیں کہ حضور نے قدم پر کھڑا کیا, وہ یقول حزقو حزقو طریقہ آئینا بتا, اوپر آؤ اوپر آؤ اوپر آؤ, حضور کہہ رہے ہیں یعنی پکڑا ہوا ہاتھ اور پاؤں پہ چڑھے اوپر آؤ. وہ حضور کے اوپر چڑھ رہے ہیں, گھٹنے تک آگے پاؤں رکھ کر حضور نے یوں کر کے پکڑا ہوا اوپر آگے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا حضور کہہ رہے ہیں حضور کو اوپر آؤ فیرک الغلام حتا یضع قدم علی صدر رسول اللہ ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ سنیے بولا سبحان اللہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہتے ہیں کہ پھر وہ دونوں اپنے پاؤں حضور کے سینے پر رکھ کر کھڑے تھے محبان اہل بیت بولو زندہ باد محبان اہل بیت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق یہ دیکھیے فرمایا کہ ہاتھ پکڑا ہے اور وَقَدَمَاهُ عَلَىٰ قَدَمِ رَسُولِ یہ فرماتے ہیں حَتَّى يَدَعَا قَدَمَيْهِ عَلَىٰ صَدْرِ رَسُولِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ افتح جب سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑے ہوئے تو سرکار نے پھر قریب کیا کہ منہ کھول منہ کھول منہ کھول اب دونوں نے منہ کھولا ثم قبلہ سرکار نے ان کے منہ کے اندر سما سبحان منہ میں چما کتنا عشق ہے منہ میں چما اور فرمایا اللہم احبہ فانی احبہ یا اللہ میں اسے بہت پیار کرتا ہوں تو بھی پیار کر مولا میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر تو یزید جب حضور کے سامنے جائے گا جا سکے گا شمر جا سکے گا ابن زیاد جا سکے گا جو حضور کے سامنے نہیں آیا تو پھر جہنم میں ہی جائے گا نا کیونکہ جنت میں جانے کے لیے تو حضور کے سامنے آنا پڑے گا پھر یہ ان کی چمچے امیلے چیز ہیں میں نے کہا آؤ ابھی فیصلہ کرو نا حسین کے لیے تم بغض رکھتے ہو تمہیں ضرورت ہے تم حضور کے سامنے جا سکو آ سکو گے جنت تمہارے ملا نہیں بانٹیں گے مصطفیٰ بانٹیں گے حضور نے فرمایا منہ کھولو منہ کھولا یعنی سینے تک حضور نے چڑھایا بولو سبحان اللہ سینے میں پاؤں کے کھڑے قریب کیا کہا منہ کھولو منہ میں بوسا دیا اور فرمایا اللہ میں ان دونوں سے بہت پیار کرتا ہوں تو بھی پیار کر آخری روایت سنیے پھر میں گفتگو ختم کرتا ہوں ورنہ اب بھی میرے پاس 40 حدیثیں موجود ہیں ایسی جو بالکل منفرد ہیں بالکل منفرد آپ نے یہ تو سنا نا کہ حجۃ الوداع بڑا اہم خطبہ تھا اس کے آخر میں حضور علیہ السلام نے جملہ کہا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ یہ مودودی گروہ بہت پڑھتا ہے اس کو حضور نے فرمایا کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے دیکھو کتنی اہم بات تھی اور میں نے کہا کہ یہی اہم ہے ساری اہم نہیں ہے سب اہم ہے سب یہ کہتے نہیں حدیث بخاری ہے سرکار نے جب خطبہ دیا عرفات میں تو فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ یہ بنیادی الفاظ ہیں بڑے مانا خیز الفاظ ہیں میں نے کہا الحمدللہ یا میرا سے کام ایمان لاتے ہیں اس پر کہ ایسے الفاظ ہو ہی نہیں سکتے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہی باتیں غائب کو پہنچانی ہے اور کوئی اور بات نہیں پہنچانی وہ کہتا جی اور کسی کے لیے یہ بات نہیں آئی ہے یہ الفاظ نہیں آیا فلیبلغ الشاہد الغائبہ یہ الفاظ اگر آتے تو ہم پہنچاتے میں نے کہا آپ سودا کرو یہ الفاظ میں حسن حسین کے لیے بتاتا ہوں یہی الفاظ جو حجت الوداع میں رسول اللہ نے کہے ہیں وہی الفاظ اب آپ کر دیکھیں حضرت امام احمد کیا فرماتے ہیں حضرت امام احمد نے لکھا وعند احمد عن طریق زہیر بن اخمر بین والا حسن حسین سرکار علیہ السلام جو ہے وہ خطبہ رحمت فرما رہے ہیں اس سرکار علیہ السلام تشریف فرما ہے اور کہتے ہیں بلکہ راوی کہتا ہے کہ رائت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح فی خبوتی ہی کہ سرکار علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دونوں شہزادے جو ہیں اوپر جس طرح آپ نے دیکھا نا پورے لڑکا کے آگے تو سرکار نے ہاتھ پکڑا یہ اس کا تسلسل ہے آگے کہا سرکار نے فرمایا حضرکو اوپر پڑ جاؤ جلدی آ جاؤ اوپر چلے جاؤ اوپر آ جاؤ اب حضور کا جبہ پاک حضور کا قدم مبارک حضور کا جسد مبارک اس پر پاؤں رکھتے ہوئے چڑھ رہے ہیں ناسی کہتے ہیں ناسی یہ بھی کہتے ہیں نہیں حسین دراصل بچپن سے بہت لاڈوے تھے نا تو معاذ اللہ وہ نخرے میں باتیں کرتی تھی انہوں نے عمر کو کہا اتر جا میرے باپ کے ممبر سے نیچے
تو کہا یہ کہا. میں نے کہا وہ تو نانا کو بھی کہتے تھے بن بن جاؤ سوال, تو نانا تو کبھی برا نہیں مانتے تھے.
اسی طرح عمر نے بھی کبھی نہیں مانا,
تو گندا ہے اس لیے گندا خیال تیرے دل میں آ رہا ہے.
بلکہ عمر نے تو یہ کہا ہاں ہاں میں بھی تمہارے باپ کا, یہ ممبر بھی تمہارے باپ کا ہے. اور یہ بھی روایت ملتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ, جو ہم عمر تھے قریب, تھوڑا ہی فاصلہ تھا, تو بچوں میں جس طرح جھگڑا ہو جاتا, جھگڑا ہو گیا تو آپ نے فرمایا جاؤ تم تو میرے نانا کے غلام ہو. وہ روتے ہوئے گئے تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے. پہنچ گیا عمر کے پاس امیر المومنین نے کہا یہ کہا حسین نے. کہا کیا کہا؟ روتے کیوں روتا ہے؟ کہا حسین نے تانا دیا. کہا کیا تانا دیا؟ کہا تیرا باپ عمر جو ہے نا وہ میرے نانا کا غلام ہے. حضرت عمر پر کیفیت بن گئی, بچے کی بات سن کر کیفیت بن گئی. فرمایا جا 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 لکھوا دو, جا جا.
فرمایا جا لکھوا کر لا, او غلامی تو لکھوانا چاہتے ہیں.
عمر کا نام تو لیا, عمر کا عشق میں نہیں پہنچا. عمر کا اب سنیے گفتگو ختم کرتا ہوں یہ تسلسل کے ساتھ کہ صحابی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حضور بیٹھے ہوئے ہیں اور جھولی پھیلی ہوئی حضور کی, یعنی پاؤں کو پھیلائے بیٹھے ہیں اور یہ دونوں اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار نے سارے صحابہ کو دیکھا, صحابہ کھڑے, اب کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ من احبنی فلیحبہ, یعنی اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جو مجھ سے پیار کرے گا اسے چاہیے کہ ان دونوں سے پیار کرے. کہہ دیا حضور نے, فرمایا جو مجھ سے پیار کرنے کی بات پہلے حدیث ہے.
میں نے کہا تم حسین کا نام کیوں نہیں لیتے؟
کر لیتے ہیں, حدیثیں پڑھاتے ہیں. میں نے کہا کب بیان کرو گے؟ آج تو عاشورا ہے. کہہ رہے جی وہ بکرا عید کے دن بیان کریں گے. بکرا عید کے دن بیان کریں گے. میں نے کہا تو بکروں کے مسائل کے تو رمضان بیان کرے.
ہر موضوع کا ایک مصرف ہوتا ہے,
ایک موقع محل ہوتا ہے. سنیو بڑے خوش نصیب ہو تم, وقت تمہارا ضائع نہیں, ٹھکانے پر تمہاری خاک پہنچ رہی ہے. اب دیکھیے کیا ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں حضور نے اپنی جھولی میں بٹھایا ہوا ہے, فرمایا من احبنی فلیحبہ, فرمایا چاہیے یہ کہ ان دونوں سے میں پیار کرتا ہوں, تم سب ان سے پیار کرو. اور پھر آگے حضور کیا کہتے ہیں؟ فلیبلغ الشاہد الغائب.
وہی جملے بیان فرمایا.
فرمایا جاؤ جو غائب ہے اس تک پہنچاؤ. میں نے کہا مودودیو صرف یہ خطبے حجۃ الوداع میں نہیں کہے گئے, عشق حسن حسین کے فروغ کے لیے بھی. شاہ اسد حسین, بادشاہ اسد حسین, دین اسد حسین, دیپنا اسد حسین, سردار ندا دستر درد یزید, حقا کے بنا الا الہ الا اسد حسین. اور مل کر پڑھو میرے ساتھ ایک دیوانوں کی طرح, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. زہرا 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 ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بڑا فردا.
حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں.